بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى بغتا تین ہفتے مسلسل دائی الگ دائی کی بحث ہوئی جو خاصی دقیق ہوتی چلی گئی، لیکن سیکنڈ سیمسٹر کے نامکمل موضوعات کی وجہ سے اس مسئلے کی گہرائی میں جانا ضروری تھا. اب یہ مسئلہ مکمل ہو گیا ہے، فقط اس کی وہ آخری مثال باقی رہ گئی ہے جو پچھلے درس میں بیان کی جا رہی تھی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ذرا زیادہ ہی خشک و دقیق مسئلہ ہو گیا ہے اور وقت کم تھا، میں نے جلدی سے گفتگو کو سمیٹ دیا کہ دائی علی دائی کے سلسلے میں ایک مسئلہ، اس کی ایک مثال، کیونکہ اس کا وعدہ کئی کیفیتوں میں ہوا ہے اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. وہ ہے مسئلہ سفر کا مسئلہ، کہ جب ایک انسان سفر اختیار کرتا ہے تو سفر میں تو چونکہ انتہائی اہم شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہی سفر اسلامی سفر مانا جائے گا یا شرعی سفر مانا جائے گا یا جائز سفر مانا جائے گا جس میں آٹھ شرطیں پائی جائیں. اگر آٹھ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو اس سفر کو اسلام سفر نہیں مانتا. آپ سفر میں ہوں گے لیکن اسلام یہ سمجھے گا کہ آپ سفر میں نہیں ہیں اور آپ اپنے وطن میں ہیں، کیونکہ حرام وہ جو آٹھ شرطیں ہیں ان کے بغیر خدا سفر کو قبول نہیں کرتا ہے. ان آٹھ شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ سفر سفر معصیت نہ ہو، سفر سفر حرام نہ ہو. اچھا، اب یہ سفر سفر حرام نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے جو دائی کے مسئلے سے آپ سمجھ گئے کہ سفر کا دائی حرام نہ ہو. دوران سفر اگر گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ گناہ تو ہیں، حرام تو ہیں، لیکن چونکہ دائی نہیں ہے اس لیے سفر پہ فرق نہیں ڈالتے، آپ کا سفر جائز سفر ہے. البتہ دائی کا جو پہلے سمسٹر میں مطلب بتایا کہ آپ کو اپنے گھر سے نکال کے سفر پہ بھیجنے والا جذبہ، وہ محرک، وہ آپ کو حرکت دینے والا جذبہ، وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ محرک، وہ جذبہ، وہ دائی، وہ آپ کو حرکت دینے والا، وہ حرام ہے تو سفر سفر معصیت ہے. آپ سمجھیں گے کہ آپ کراچی سے 60 میل پر ہیں، خدا کہے گا کہ نہیں ابھی آپ کراچی میں بیٹھیں، اس اعتبار سے آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی. نمازیں پوری پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اور اگر سفر معصیت میں آپ نے روزے نہیں رکھے سفر سمجھ کے، گناہ بھی ہے، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. سفر معصیت میں روزے رکھنا ہے، سفر معصیت میں روزے چھوڑنے پہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، لیکن معصیت کا دار و مدار ہے دائی پر. دائی کیا ہے؟ اٹھانے والا کیا ہے؟ اب دونوں قسم کے دائی سفر معصیت میں آ جاتے ہیں، یا تو خود سفر ہی دائی، وہ بھی سفر معصیت بن سکتا ہے. یعنی اگر خود سفر ہی کسی گناہ کا دائی، مثلا ہمیں فرار اختیار کرنا ہے میدان جہاد سے، اب کہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، پنڈی وغیرہ کسی کام سے نہیں جانا، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنے کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا مقصد کوئی خاص مقام اور کوئی خاص جگہ نہیں. جیسے آج کل ایران میں بہت بڑی تعداد میں ایسے ایرانی حضرات ہیں کہ جو جہاد سے گھبرانے کے لیے بھاگنا چاہتے ہیں. اب ان کا مقصد نہ کراچی ہے، نہ لندن ہے، نہ جرمنی ہے، نہ افریقہ ہے، نہ انڈیا، ان کا مقصد ہے جہاد سے بھاگنا. یعنی خود سفر ان کا دائی، ان کا دائی چاہے کہ بس ہم یہاں سے بھاگ جائیں تاکہ کسی کی گرفت میں نہ آ سکیں. یہ بھی سفر معصیت ہے، میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے سفر کرنا، قرضدار سے، قرض خواہ سے بچنے کے لیے سفر کرنا، کہ قرض خواہ آ گیا ہم اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مقصد اب کوئی خاص، ہماری ڈیسٹینیشن نہیں، کوئی منزل مقصود نہیں، بس بھاگنا ہے. اس سفر کو بھی جس میں خود سفر ہی دائی ہوتا ہے، خود سفر ہی دائی ہوتا ہے اور گناہ کا دائی ہوتا ہے، وہ بھی سفر حرام سفر ہے. اور ایک یہ کہ نہیں، سفر میں کوئی گناہ نہیں، گناہ ہے اس منزل پر جہاں پہنچ کے آپ کا سفر ختم ہوگا. تو پہلی مثال میدان جنگ سے بھاگنا، پرانے زمانے میں ایک اور مثال دی جاتی تھی غلام کا اپنے آقا سے بھاگنا، بس وہ اپنے آقا کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا، شرن تو جائز نہیں ہے جب تک کہ آقا آزاد نہ کرے، مگر اسے بھاگنا، تو اب اس کے ذہن میں کوئی منزل مقصود نہیں ہے کہ فلاں شہر میں جانا، بس میں آقا سے بھاگ جاؤں، تو یہ جو اس کا عمل حرکت کرنا یہاں پہ یہی حرام ہے، اس لیے خود سفر ہی دائی کہلائے گا، خود سفر ایک گناہ کے لیے ہے، خود سفر دائی، کوئی منزل مقصود جو ہے وہ گناہ نہیں، اور دوسرا سفر ہے کہ نہیں، سفر تو بالکل ٹھیک، لیکن دائی وہاں پہ ہے، مقصد وہاں پہ ہے جہاں آپ کا سفر اختتام کو پہنچے گا، کسی نفس محترم کو قتل کرنے کے لیے جانا، شراب کو خریدنے یا بیچنے کے لیے جانا۔ اچھا اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں دو سفر اور آ جاتے ہیں، یہ میں پاس مثالیں دیتا ہوں مسئلے کو واضح کرنے کے لیے۔ ایسی عورت کا سفر جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی، جسے ہم ثقہ کی زبان میں کہتے ہیں ناشزہ، نون علیف شین زے اور آخر میں گول ہے، یہ ناشزہ ایک خاص لفظ ہے ثقہ کا، آپ کو پرانی کتابوں میں سب میں ناشزہ نظر آئے گا۔ ناشزہ کا مطلب ایسی عورت جو شوہر کی اطاعت سے باہر ہو گئی، چنانچہ ہمارے فقہا تفصیل نہیں لکھتے، بس یہ لکھتے ہیں کہ ناشزہ کا نان و نفقہ شوہر پہ واجب نہیں، ناشزہ کا سفر معصیت کا سفر۔ اب یہ ناشزہ کیا ہے، یہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے، یہ اصطلاح ہے ہمارے فقہا کہ وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، ہر حق نہیں، وہ جو اسلام نے شوہر کے تین حق رکھے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے سپرد کر دینا، ازالت المنفرات اپنے جسم سے ان چیزوں کو دور کرنا جو تنفر اور نفرت پیدا کریں، اور بغیر اجازت گھر سے قدم باہر نہ نکالنا سوائے سفر واجب کے۔ سفر واجب میں تو عورت کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں، اس کے سفر واجب کو چھوڑ کر باقی عورت کے لیے گھر سے نکلنا حرام ہے بغیر اجازت شوہر کے۔ آیت اللہ خوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلنا حرام ہے، لیکن باقی مراجع نے چونکہ فتویٰ دے دیا حرام ہے، اس لیے احتیاط واجب کا اس وقت کوئی عملی فائدہ نہیں۔ خیر، عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے سفر واجب کو چھوڑ کر۔ اب سفر واجب میں حج بھی آ جاتا ہے، یہ بھی سفر واجب، اپنی جان بچانا، گھر میں آگ لگ گئی جان بچانا واجب ہے، یہ بھی سفر واجب آ جاتا ہے۔ کسی انسان کی جان بچانا، شوہر دفتر گیا ہوا ہے، کاروبار پہ گیا ہوا ہے، شہر سے باہر ہے اور بیٹا مر رہا ہے، اس کو طبیب کے پاس لے کے جانا، یہ خیر سفر واجب کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو عورت بغیر واجب کام کے گھر سے نکلتی ہے، واجب کام میں نے غلط کہا، سفر واجب جس میں اسلام اجازت دے دیتا ہے، اس کے علاوہ گھر سے نکلتی ہے تو ناشزہ ہے۔ اب ناشزہ عورت کا سارا سفر سفر معصیت ہے۔ ایک مومنہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کربلا مولا کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، پورا سفر سفر معصیت، اس کو اس مکمل سفر کے اندر نمازیں پوری پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، وہ گناہگار ہے، اس کا سفر حرام ہے۔ اب ناشزہ، جبکہ اس کی منزل مقصود جو ہے وہ بالکل جائز ہے، مگر خود اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو سفر معصیت ہو گیا، اس میں خود سفر جو ہے وہ دائی بنا، سفر خود حرام بنا۔ اچھا، اب یہ بھی اس کے اندر واضح کر دیا جائے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے حرام تھا، ایک مقام پر اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اگر نان و نفقہ نہیں دیتا ہے تو نان و نفقہ حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی، کیونکہ اس مسئلے میں غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ سنیں کہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، یہ وہ ایک گناہ کر رہا، لیکن کیا اس گناہ کا جواب یہ ہے کہ عورت پر سے شوہر کی اطاعت ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ اس کا جواب نہیں، یہ غلط فہمی ہے بعض ذہنوں میں۔ اگر وہ اپنے حق کو ادا نہیں کر رہا تو بیوی کے اوپر بہرحال شوہر کا حق باقی رہے گا، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ایک مسئلہ آ جاتا ہے توضیح میں جس سے غلط فہمی ہوتی ہے، ابھی میں اس کی وضاحت میں جاؤں گا کہ اگر نان و نفقہ نہیں دے رہا تو نان و نفقہ حاصل کرنے کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی، جیسے شوہر خرچہ نہیں دے رہا، وہ خرچہ کہاں سے پورا کرے؟ اگر اس کے والدین اس کا خرچہ پورا کر رہے ہیں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس کی اپنی کوئی جائیداد ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گھر میں بیٹھ کے کوئی ایسا کام کر سکتی ہے کہ خرچہ پورا ہو جائے گھر کے باہر نہیں جا سکتی، لیکن اگر جانا ہی پڑے ملازمت کے لیے، جانا ہی پڑے گھر سے باہر کام کے لیے، تو جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے اتنی دیر باہر رہنا اس کے لیے جائز، مگر اس کے علاوہ یہ سوچ کر کہ جب شوہر اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہا تو میرے اوپر اس کی ذمہ داری کیوں؟ حج کے لیے چلی گئی، زیارت کے لیے چلی گئی، حج مستحب، زیارت کے لیے چلی گئی، ملاقات کے لیے چلی گئی، یہ حرام. اچھا اب یہ مسئلہ صحیح معنی میں کہاں پہ جاتا ہے؟ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو گئے، بیوی اپنے میکے میں آ کے بیٹھ گئی. اب یہ میکے میں آ کر بیٹھنا ہی ایک طریقے سے اس کو ناشیرہ بنا دیتا. اچھا اگر کبھی یہ مسئلہ ہو، دیکھیے بڑا دقیق مسئلہ ہے، باریک مسئلہ ہے، کم پیش جاتا ہے لیکن ہے اہم مسئلہ، کہ اگر کبھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ اس کا میکہ ہے حیدرآباد میں، شوہر سے بگڑ کے جھگڑا ہو کے ناراض ہو کے وہ حیدرآباد جا رہی ہے اپنے والدین کے گھر میں بیٹھنے کے لیے، اب یہ پورا سفر معصیت ہوگا، اس پورے سفر میں اس کو نماز پوری پڑھنا ہے اور روزہ رکھ کے نکلنا، چاہے وہ منزل آ رہی ہے کہ وہ طلاق لینا چاہتی، وہ خلع لینا چاہتی، لیکن شوہر اگر راضی نہیں، چاہے والدین خود آ کر اس کو لے جا رہے ہیں، ایسی کیسز ہوتے ہیں کہ والدین بیٹیوں کو بٹھا لیتے ہیں اپنے گھر میں، یہ نشوز ہو گیا. حیدرآباد میں جانے کے بعد بھی مثال دے رہا ہوں، اگر وہاں 9 دن سے کم رہنا ہے تب بھی اس کے لیے نماز اور روزہ مکمل ہے، کیونکہ پورا سفر معصیت کا سفر. اچھا آپ حیدرآباد کو چھوڑیں، اگر کراچی ہی میں ہے تو کراچی بہرحال اس کا وطن ہے، اس اعتبار سے تو والدین کے یہاں بھی جا کے رہے تو اس کو نماز اور روزہ پورا ہی کرنا ہے، چاہے ایک دن کے لیے رہے. لیکن شوہر سے ناراض ہو کر یا والدین کے کہنے میں آ کے اگر اپنے میکے میں آ گئی تو میکے میں آنے کے باوجود اس کے لیے جائز نہیں ہے گھر سے باہر نکلنا جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے الگ ہو گئے ہیں یا ابھی طلاق کا پروسیجر چل رہا، یا طلاق کے لیے معاملہ گیا ہے جماعت کی کمیٹی میں، تو اب عورت کو بالکل اجازت ہے گھر سے نکلنے کی. حتیٰ یہ کہ جو مصالحتی کمیٹی ہوتی ہے، فیملی ریلیشن کی کمیٹی، اس کے میٹنگ میں شرکت کے لیے عورت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے. خود اس کے اندر آنا ہے اس کو فقط اپنا کیس ظاہر کرنے کے لیے، وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے شوہر کی اجازت نہ ملے. تو جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائیں، علیحدگی ہو جائے، ان سب کے باوجود اس پہ ذمہ داری رہے گی کہ وہ بغیر اذن شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ جو علماء نے کہا کہ نان و نفل کے لیے نکل سکتی ہے، وہ اس کیس میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر والدین اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں پھر اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. انشاءاللہ ناشدہ کے کچھ مسائل اس وقت آئیں گے جب میں طلاق کے مسئلے کو، جو اس سمسٹر کی پہلی دوسری تقریروں ہی میں آیا تھا اور نامکمل تھا، اس وقت میں بیان کروں گا. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، بات سے بات نکلتی چلی گئی. تو سفر معصیت میں یہ بھی کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑنے کے لیے جو سفر کرتی، یہ بھی سفر معصیت ہے، ناشیزہ بن گیا. اور اگر گھر چھوڑ کے آ گئی اور اب جا رہی ہے کہیں کربلا وغیرہ، یہ سفر ہے، یہ بھی سفر معصیت. اچھا ایک اور ہے سفر معصیت، ایک سفر معصیت اور جو کراچی میں تو شاید خاصا کامن ہو گیا. اس کے لیے آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایک تقریر میں بتایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے یقین، ایک چیز ہوتا ہے ظن، ایک چیز ہوتی ہے شک، ایک چیز ہوتا ہے وہم، اور ایک مسئلہ کہلاتا ہے احتمال، احتمال عقلائی، یعنی وہ احتمال کہ جس کو صاحبان عقل اہمیت دے. میں نے مثال بھی دی تھی کہ بعض لوگوں کو اندھیرے گھر میں داخل ہوتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، مگر یہ جو خوف ہے اس کو عقلا جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے آدمی کو ڈرپوک کہتے ہیں، ایسے آدمی کو بزدل کہتے ہیں عقلا. لیکن جنگل میں چلا جانا اس وقت، اس کو یقیناً عقلا بھی کہیں گے کہ شاید یہ مناسب نہیں. اچھا آپ دیکھیے سفر معصیت سے اس کا کیا تعلق، سفر معصیت میں وہ سفر بھی آ جاتا ہے کہ آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو خوف ضرر ہے عقلا کے نزدیک. اب آپ کو جانا ہے کسی کام سے فیڈرل بھی ایریا، ہنگامے ہو گئے شروع کراچی میں اور لیاقت آباد کے علاقے میں، اطلاع ملنے لگی کہ زبردست پکڑا ہو رہا، ایسی اطلاع کہ احتمال عقلائی ہے کہ اس محلے سے ہو کے گزرنا ضرر ہے. اب آپ کے لیے اس محلے سے جانا حرام ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ انسان اگر بہادری دکھاتا ہوا چلا جائے تو اسلام اس کو پسند کرے گا، نہیں وہ تو حرام. احتمال عقلائی جب ہو، ایک تو ہے کہ خالی افواہیں اڑتی رہتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان پر کیا بھروسہ کرنا، افواہوں کو ماننے لگے تو دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ ایسے محلے ہیں کراچی کے کہ جب ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے گزرنا ضرر کا سبب تو بن جاتا ہے، احتمال ضرر، احتمال عقلائی. اب اگر کوئی انسان ایسا سفر اختیار کرتا کہ جس کے اندر کوئی گناہ کا تصور نہیں، مگر مقام ضرر سے گزرنا خود ایک گناہ، گناہ فقط شراب کا نام تو نہیں، گناہ فقط زنا کا نام تو نہیں، بہت ہی نیک کام کرنے جا رہے ہیں مگر ایسے علاقے سے گزر کے جا رہے ہیں جہاں پہ احتمال ضرر، خوف ضرر ہے، احتمال اخلاق، یہ سفر بھی سفر معصیت ہے. اور اسی اعتبار اور اسی وجہ بعض حالتوں ہو سکتا جب رات کو ڈکیتیاں زیادہ ہونے لگے، اب بسیں زیادہ لوٹی جانے لگی. اچھا ضرر کے اندر وہی امر بالمعروف والے ضرر آتے، جان کا ضرر بھی آ گیا اور مال متقدم بھی ضرر بھی آ گیا، وہ مال کے جس کی اہمیت اس کے لوٹے جانے کا خطرہ، آپ کا سفر سفر معصیت بن گیا. اب اگر کبھی خدا نہ خاصہ کوئی ایسا علاقہ ہو جیسے سندھ کا علاقہ کبھی کبھار ہو جاتا، کہ پہلے بیچ میں تین چار مہینے پہلے تھا کہ رات کو سفر کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، مال لوٹا جا رہا تھا، ایسی حالت میں اگر احتمال اخلاق پایا جائے تو یہ جو رات کا سفر کرتے ہوئے ہم چلے جائیں گے، چاہے ضروری کام سے جا رہے ہیں مگر اگر خوف جانی یا مالی ہے تو ہر ضروری کام ثابت ہو گیا، سفر حج جو ہے وہ معاف ہو جاتا، پھر بھی انسان اگر چلا جائے تو اس سفر میں اس کو نمازیں پوری پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی سفر معصیت میں آ گیا. زیادہ تر معصیت کے سفر میں مثالیں دی جاتی ہیں، مثلا شراب کی اور زنا کی اور گانے کی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ضرر کی مثال بھی واضح کر دی جائے، کیونکہ آج کل تو یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے. تو یہ جو معصیت ہے، یہ کون سی معصیت ہے؟ یہ وہ معصیت ہے جہاں ہماری منزل میں کوئی گناہ نہیں، جہاں ہم کو پہنچنا، اس سفر میں گناہ، میدان سے بھاگنا. اب ہم میدان جہاد سے بھاگ کے، ایران سے بھاگ کے کراچی آ رہے ہیں، کراچی آنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ جو ہم سفر طے کر رہے ہیں خود سفر گناہ، آقا سے بھاگنا، فرقہ سے بھاگنا، شوہر کی اجازت کے بغیر جانا، یا ایسے محلے اور ایسی سڑک سے گزرنا جہاں احتمال ضرر ہو، یہ وہ معصیت ہے جو خود سفر میں معصیت ہے. اور ایک معصیت وہ ہوتی ہے کہ سفر تو بالکل ٹھیک ٹھاک، جو منزل مقصود ہے وہاں پہ معصیت ہو، اس کی مثالیں پہلے آ گئی کہ کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، کسی پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے جا رہے ہیں، کسی کے خلاف مثلا غیبت کرنے کے لیے وہاں تک جا رہے ہیں، گانے سننے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں، حرام فلمیں یا شراب پینے جا رہے ہیں. دونوں صورتوں میں اگر سفر سفر معصیت ہے، یعنی چاہے خود سفر کا مقصد کوئی حرام کام ہو یہ سفر، یا سفر میں تو کوئی حرام نہیں، جہاں سفر ختم ہوگا وہاں پہ کوئی حرام کام، دونوں صورتوں میں سفر معصیت کو اسلام سفر نہیں مانتا. اچھا اب یہاں تک تو بات پہنچی، اس میں وہ مسئلے آ جائیں گے کہ جو راجے اور قربت کو ملانے کے مسئلے، کہ اگر کبھی انسان ایک سفر کرے کہ ایک طرف اس کے دل میں نیت معصیت کی بھی ہے اور ایک طرف اس کے دل میں نیت اطاعت کی بھی، دونوں کام ایک ساتھ کرنا، کھلا جگہ جائیں گے، شراب بھی پی لیں گے اور ایک مجلس اعضاء میں بھی شرکت ہو جائے گی. اچھا اب یہ جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات کو واضح کر دوں، سفر معصیت میں آپ نے سنا کہ خود سفر اگر کسی حرام، خود سفر اگر حرام، سفر حرام یعنی قدم اٹھنا حرام، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنے میں ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ گناہ، شوہر کی اجازت کے بغیر ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ گناہ، یہ والا سفر یہ بھی سفر معصیت، جہاں پر قدم جو ہے یہ حرام نہیں، منزل مقصود جو ہے وہ حرام، دونوں کے اندر وہ تو حرام ہو گیا، لیکن اگر آپ کا مقصد اور نیت کوئی گناہ نہ ہو، ایک بہتر کام ہو یا ثواب کا کام ہو یا جائز کام ہو، واجب کام کیا ہے، مثلاً آپ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ سفر تو بالکل ٹھیک ہے، یا مثلاً آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں یہ مستحب ہے، یا صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار سے ملنا، یہ بھی ایک مستحب سفر ہے، ثواب کا سفر ہے، کچھ تفصیل آج آئے گی، یا ایک مباح کام کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح اور پکنک منانا اسلام میں مباح کام ہے، اس کے لیے سفر جائز ہے. تو اگر آپ کی نیت بالکل جائز ہے لیکن سفر کے دوران آپ سے کوئی حرام کام ہو جائے تو سفر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مسئلہ بھی آ گیا تھا، ہمارا مقصد ایک جائز کام ہے، بیچ میں غیبت ہو گئی، گناہ تو ہے، سفر ٹھیک رہے گا، گانے سن لیے، سفر ٹھیک رہے گا، گناہ تو ہوگا. لیکن ایک اس میں ایکسپشن آ رہا، وہ ایکسپشن وہ ہے کہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک تو نہیں، وہ جو قانون چل رہا ہے وہ چلے گا، آیت اللہ خمینی کے نزدیک ایک مقام پہ قانون ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ نس آ جاتی ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جائز کام کے لیے جا رہے ہیں، جائز کام کے لیے، مگر غصبی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں یا غصبی زمین میں سے جا رہے ہیں، دیکھیے دو الگ الگ مسئلوں کو ذہن میں رکھیے تو یہ تیسرا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اگر سفر کا داعی جو ہے وہ حرام ہے تو سفر حرام، داعی حرام نہیں ہے، داعی حلال ہے، مگر دوران سفر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو آپ کا سفر ٹھیک رہے گا. یہ دو مسئلے ہو گئے کہ داعی حرام ہے تو سفر غلط ہو گیا، داعی حلال ہے تو سفر ٹھیک رہا. اچھا اب اس میں ایک مسئلہ آتا، داعی حلال ہے مگر سفر ٹھیک ہے، اس کی مثال رشتہ دار سے ملنے جانا مگر گانے سنتے ہوئے، کہ داعی گانا سننا نہیں ہے، داعی ہے ملاقات رحیم، ملاقات رشتہ دار. اچھا اب ایک مسئلہ ہے کہ ہم کسی جائز یا اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، داعی ہمارا حرام نہیں ہے حلال، حج پہ جانا ہے، زیارت پہ جانا ہے، کسی عالم سے ملنے کے لیے جانا ہے، کسی مجلس میں شرکت کے لیے جانا ہے، مگر چوری کی یا غصبی گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ داعی تو ہمارا حلال، سفر کے اندر ایک حرام چلا رہا ہے کہ حرام گاڑی کو لے کے ہم جا رہے ہیں، اس صورت میں کیا حکم ہوگا ہمارے لیے؟ اچھا اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو کہتا ہے کہ آپ کی نماز پوری کا قصر ہونا چاہیے، آپ کا سفر تو ٹھیک. معیار داعی، آپ کا داعی کیا ہے؟ داعی تو آپ کا ہے ایک مباح کام، کہ مثلا مجھے زیارت کے لیے جانا ہے کسی رشتہ دار کی، یا مستحب کام، یعنی زیارت رشتہ دار بھی مستحب، یا زیارت کے لیے جانا، یا مجلس میں جانا، یا کسی عالم سے ملنے جانا. داعی تو یہ ہے، جب داعی آپ کا ٹھیک ہو تو سفر بھی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ آ گیا گاڑی کا، مسئلہ کہ آپ غصبی گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی کسی کی چوری کی ہے، غصب کی ہے اور اس پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. اچھا اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ خود چوری کی ہو یا کسی اور کی مدد سے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، دو تین ہفتے پہلے اخبارات میں خبر آ گئی تھی، بعد میں اس کی تردید بھی آ گئی، لیکن اگر خبر صحیح ہوتی کہ وزیر اعظم کے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کو میرپور خاص کے قریب شکار کے لیے لے جانا تھا، اس لیے حکومت کو اچھی اچھی گاڑیاں چاہیے تھی، جن لوگوں کے پاس کراچی میں اچھی اچھی گاڑیاں تھیں ان کی گاڑیوں پر زبردستی قبضہ کیا گیا تاکہ وہ جو مہمانوں کی ٹرانسپورٹیشن اس میں آسانی ہو جائے. کیا خبر آ گئی، اب جو مہمان آ رہا ہے وزیر اعظم کا مہمان بن کے، اس نے کوئی گاڑی قبض نہیں کی، نہ اس نے وزیر اعظم سے کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے، لیکن حکومت نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ہمارا مہمان ایک اچھی گاڑی اس کو دی جائے، غصب کر کے گاڑی اس کو دے دی. مگر یہ مسئلہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مالک راضی نہیں ہے تو اس گاڑی میں بیٹھنا حرام اور گناہ تھا، مگر ہم بیٹھ کے چلے گئے. تو داعی تو ہمارا حلال ہے، مگر جو مین آف ٹرانسپورٹیشن ہے، جو ذریعہ ہے سفر کا، وہ ہمارا حرام کا ذریعہ بن گئے. غصبی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، یا عین ممکن ہے کہ کبھی، اب جیسے مثال دینا تو نہیں چاہیے لیکن کیونکہ آنکھوں کے سامنے یہ واقعات پیش آتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مثلا ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے حیدرآباد میں. اچھا اب ان کے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ گاڑیاں کرائے پہ، پھر بسوں پہ قبضہ ہونا شروع ہو جاتا، بسوں پہ قبضہ کیا، بسوں کو بھر بھر کے لے گئے، بسوں میں لوگوں کو بھر بھر کے لے گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی مذہبی جماعت کا بھی یہ طریقہ بن جائے کہ فلا مقام پہ ہم کو جانا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کا استقبال کرنا، یا کسی شہر میں جلسہ ہے ہم کو پہنچنا، بسیں کرائے پہ لینے کے پیسے نہیں ہیں یا لینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ طاقت زیادہ، اس کی بس پہ قبضہ کیا، اس کی بس پہ قبضہ کیا، بٹھا کے لے گئے. جیسے ابھی حال ہی میں سننے میں آیا کہ پیٹرول پمپ سے زبردستی پیٹرول بھروایا، بسوں پہ زبردستی قبضہ کیا، یہ سب غصب ہو گئے. اور آپ بھی اتفاق، نہ ہم نے بس کو غصب کیا نہ پیٹرول کو غصب کیا، لیکن اس گروہ میں ہم بھی تھے کہ جو اس بس کو استعمال کر رہے ہیں، تو گناہ میں تو ہم شریف ہو گئے. وہ بات تو پہلے شیرشاہ کی مارکیٹ کے حوالے سے پورا مسئلہ آ چکا ہے پہلے سمسٹر میں. اب بات ہو رہی ہے اس وقت سفر کی، یہ سفر حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا؟ کیونکہ اب آج کل سیاست میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس کے استقبال کو مجمع بڑا ہو، جو ہمارا لیڈر ہے اس کی تقریر میں مجمع بڑا ہو، تو ہر قسم کے جائز و ناجائز حربوں کو استعمال کیا جاتا، اس میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جہاں پہ سفر کرنے والے نے غصب نہیں کیا ہے مگر غصب کی گاڑی کو وہ استعمال تو کر رہا، اس میں اس کے سفر کا کیا ہوگا، اس کا سفر کیا مانا جائے، سفر حلال مانا جائے گا یا حرام؟ تو یہ بات تو واضح ہے کہ داعی تو ہمارا حلال، داعی ہمارا ہے ایک آدمی کے استقبال کو جانا، داعی ہمارا ہے ایک جلسے میں شرکت کے لیے جانا، داعی تو حلال ہے، اور معیار ہم نے داعی رکھا تھا کہ داعی اگر حلال ہے تو چاہے دوران سفر گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں ان معنوں میں کہ سفر ٹھیک، ورنہ گناہ کا تو جو گناہ کیا ہے اس کی تو سزا ملے گی، اس کی تو توبہ واجب، سفر پہ فرق نہیں پڑے گا. اس مسئلے میں کیا ہے؟ اچھا اس میں علماء نے ایک باریک نقطہ نکالا ہے. پہلے دیکھیے مسائل، خود مسائل پر توجہ ہونا یہ بھی ایک بڑی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اگر پہلے تو یہ دیکھیں گے یہ جو ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، اگر ہمارا مقصد یہ بھی، دیکھیے جلسے میں تو جانا، اگر مقصد یہ ہے کہ یہ چوری کی گاڑی اس کو کراچی میں یا اپنے شہر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے, پولیس چھاپا مار کے نہ نکالے, اس گاڑی کو بھی یہاں سے ٹرانسفر کرنا. ایسے لوگ ہوتے ہیں گاڑی کے چور جو وہ عام طور پر اپنے علاقے میں گاڑی نہیں رکھتے, راتوں رات گاڑی کو منتقل کیا جاتا. تو اگر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گاڑی کو منتقل کیا جائے تو سفر حرام ہو گئے, کیونکہ دائی یہاں پر ایک مسلمان کے مال کو چوری کرنا, غصب کرنا ہے, اس کو بچانا ہے کہ کہیں پولیس کے ہاتھ میں نہ آ جائے اور دوبارہ اصلی مالک کو نہ مل جائے. تو اگر مقصد ہی یہ ہے اس گاڑی کے سفر کا کہ جہاں جانا ہے وہاں تو جانا, مگر یہ گاڑی بھی ہم کو کراچی سے نکالنا تھی, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور سے کہتے کہ گاڑی کو حیدرآباد پہنچا دو, ہم خود ایک حلال کام سے جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ گاڑی کو بھی ہم لے کے جاتے ہیں. ہمارا سفر اس گاڑی پر اس لیے بھی ہو رہا کہ گاڑی جو ہے اس کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے, پولیس کے ہاتھ میں نہ آئے. تو یقیناً یہ سفر حرام ہے اور آپ کو نماز جو ہے وہ پوری پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد غصبی گاڑی کو نہیں لینا, جیسے میں مثال دے رہا ہوں سیاسی جماعتوں کی, گاڑی تو کل لا کے واپس کر دینا ہے مالک کو, ہمارا مقصد کوئی حلال ہے اور ہم اپنے سفر کے لیے حرام طریقے سے گاڑی کو لے جا رہے ہیں, یا یہ کہ غصبی زمین سے گزر رہے ہیں, غصبی زمین سے گزر رہے ہیں, سفر ہمارا حلال ہے مگر شارٹ کٹ کے لیے, دیکھیے ہم کو جانا ہے فرض کیجیے کہ کسی کے استقبال کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی ایئرپورٹ کی, یہ کراچی ایئرپورٹ کیونکہ سفر نہیں آ گیا کوئی کے فتوے, لیکن میں مثال دیتا ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جانا ہے اور ہم کو ذرا جلدی, تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جو سیدھی سیدھی سڑک چلی گئی اس پر ہم جائیں. یہ مسئلہ خود میرے ساتھ ایک دفعہ پیش بھی آ چکا تھا, جس وقت ایک سیاسی لیڈر جو خاتون ہے وہ کراچی پہلی دفعہ آ رہی تھی ایک طویل جلا وطنی کے بعد, اسی دن مجھے اتفاق سے جانا تھا مجالس کے لیے فیصل آباد, تو وہ تو پورا راستہ ناظم آباد سے ایئرپورٹ تک ساری سڑکیں بلاک تھی, اتنا مجمع اتنا ہجوم کہ بالکل جانا ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو اب گلشن اقبال کے پیچھے سے وہ ٹیکسی والا لے جانے کی بات کر رہا تھا, لیکن جب وہ پیچھے کے راستے پہنچے تو معلوم ہوا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, معلوم ہوا کہ یہ حکومت کی کوئی اسکیم ہے, مثلا گلستان جوہر کے پلاٹ ہے اس میں سے ایک کچا راستہ جو مختلف کمپنیوں کو بیچی جا چکی. اب اس زمین کے مالک جو ہیں وہ مسلمان ہیں, یہ زمین ان کی زمین, جو سیدھا سادہ راستہ ہے وہ بند ہے, یا فرق کیجئے کہ وہ ذرا لمبا راستہ, میرے لیے تو دونوں راستے برابر تھے, لیکن ایک گلشن کے اندر نیپا چورنگی کے پیچھے یا سفاری پارک کے قریب رہنے والا, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ شارٹ کٹ ہو بالکل, وہاں سے وہ گلشن کی گلستان جوہر کی زمین کو کراس کر کے ایئرپورٹ پہنچ جائے, ورنہ اس کو پورا نیپا چورنگی سے راشد مینار روڈ ڈرائیونگ سینما ہوتے ہوئے گھوم کے جانا پڑے گا. اب دیکھیں, یہ میں بہت تفصیلی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مسئلہ واضح ہو. تو اب اگر ہمارا سفر تو ہمیں کرنا ہے ایئرپورٹ تک, جانا ہے کسی کے استقبال کے لیے, لیکن ہم شارٹ کٹ کے لیے وقت بچانے کے لیے غصبی زمین سے گزرتے چلے گئے, غصبی زمین سے گزر گئے کہ ٹھیک ہے ہوگی کسی کی زمین, ایک سچا راستہ بنا ہے, سب لوگ جا رہے ہیں تم بھی چلو, جبکہ معلوم ہے کہ یہ کسی کمپنی کی گورنمنٹ کی زمین ہو تو گنجائش ہے نکلنے کی, لیکن گورنمنٹ کی زمین دے چکی ہے کسی کو, یا کسی پرائیویٹ کمپنی کی ہے یا کسی مسلمان کی, یہ معلوم ہے. اب اس صورت میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے اصول کے اعتبار سے تو اگر ہم غصبی گاڑی پہ جا رہے ہیں یا ہم غصبی زمین میں سے جا رہے ہیں تو یہ گناہ ہم کو ملنا چاہیے, لیکن ہماری نمازیں جو ہیں, ہماری عبادتیں جو ہیں وہ پوری ہونا چاہیے, وہ قصر ہونا چاہیے, کیونکہ دائی ہمارا حلال ہے. ایئرپورٹ جانا کسی حلال کام کے لیے, درمیان سفر ایک گناہ ہو رہا, جیسے درمیان سفر ہم گانا سننے لگے تو آغاز اصول تو یہی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اصول چلے گا, اصول کے اعتبار سے غصبی گاڑی پہ بیٹھ کے جانا یا غصبی زمین میں سے گزرنا یہ تو ایک گناہ ہے, مگر نمازیں جو ہیں وہ آپ کی قصر ہے, نمازیں جو ہیں وہ آپ کی قصر ہے اور آپ کو اپنی نماز جو ہے وہ پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچھا, یہاں پر کوئی زیادہ باریک بین فقہ مسائل سننے والا ایک اعتراض کھڑا کر سکتا, وہ اعتراض میں قریب بتاتا ہوں, پہلے آغا خمینی کا مسئلہ مکمل ہو جائے. کیا آغا خود کہتے ہیں کہ اصول چلے گا, اصول یہ ہے کہ دائی کو اہمیت دی جائے گی, جو دوران سفر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی سفر کے مسئلے میں. ماذا اللہ, یہ مقصد نہیں کہ گناہ جائز ہے, وہ تو ہی ہرا, مگر سفر پہ فرق نہیں پڑے گا. آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ غصبی گاڑی میں تو ٹھیک ہے مسئلہ اصول کا, لیکن غصبی زمین میں سے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ سفر معصیت ہو گیا, اگرچہ نہیں ہے مگر ہو گیا. نہیں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا دائی کوئی گناہ نہیں, دائی تو آپ کا ایک حلال کام ہے, تو یہ اصول کے اعتبار سے سفر معصیت نہیں, مگر کیونکہ نس آ گئی معصوم کہ غصبی زمین میں سے سفر کرنے والا پوری نماز پڑھ گئے, ایک نس آ گئی اگر خمینی کہتے ہیں, اس لیے اصول سے کٹ جائے گا یہ مسئلہ اور نس پہ عمل کرنا پڑے گا. آغائے خوئی کے نزدیک وہ نص ثابت نہیں، آغائے خمینی کے نزدیک روایت ثابت ہے، اس لیے غصبی زمین میں سے اگر آپ گزر رہے ہیں چاہے آپ کا داعی حلال کام ہے پھر بھی آپ کی نماز پوری ہوگی. حلال سفر ہونے کے باوجود سفر کے درمیان گناہ آ گیا اس سے نماز قصر ہو جائے، اس سے نماز پوری ہو رہی، جبکہ اور کہیں یہ مسئلہ نہیں. باقی ہر جگہ داعی کو دیکھا جاتا ہے، یہ واحد مقام ہے آغائے خمینی کے نزدیک کیونکہ نص آ گئی. آغائے خمینی تو بہرحال اس نص کو نص نہیں سمجھتے، وہ جس طرح میں نے ایک مثال دی تھی چار اور پانچ کے شرط کی، آغائے خمینی کے نزدیک یہ نص غصبی زمین کو شامل نہیں کر رہی. دیکھیے اب نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ اصول کے اعتبار سے سفر ٹھیک، مگر نص کی وجہ سے اس سفر کو ہم حرام مان لیں گے، غصبی زمین والے سفر کو. اچھا اب یہ مسئلہ تو مکمل ہو گیا کہ دوران سفر اگر گناہ ہو جائے تو آغائے خوئی کے نزدیک تو وہی اصول چلے گا کہ دائی چونکہ حلال ہے اس لیے دوران سفر کے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن آغائے خمینی کے نزدیک غصبی زمین جو ہے وہ اصول سے ہٹ کے نفس کی وجہ سے اس کا ایک الگ مسئلہ آ گیا. اچھا اب کوئی انسان اس میں ایک اعتراض کر سکتا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آغائے خوئی نے کہا کہ غصبی زمین میں بھی اگر آپ سفر کریں تو آپ کو نماز قصر پڑھنا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصبی زمین میں تو نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی، یہ قصر اور تمام کی تو بات ہی بات تھی. ایک مسئلہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے اس جگہ کو مباح ہونا چاہیے، یہ غصبی میں تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ قصر اور تمام کی بحث نکلی کہاں سے؟ تمام کا مطلب پوری نماز، یہ بحث نکلی کہاں سے؟ اگر غصبی زمین سے ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو ہمیں اگر بیچ میں نماز پڑھنے کا دل بھی چاہے تو ہم کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں حق تو نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تو یہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ یہ مسئلہ دو مقامات پہ آتا ہے. ایک تو وہ، یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی گلشن سے ایئرپورٹ 15 منٹ کا راستہ، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کبھی 100 میل تک غصبی زمین پھیلی ہوئی، اتنی لمبی ہو غصبی زمین کہ آپ اس کے اندر آ تو گئے وہ تو ایک گناہ کیا، لیکن اب آنے کے بعد جو نماز کا وقت آیا تو آپ ایسی جگہ کھڑے کہ اگر آپ واپس جائیں گے تب بھی نماز قضا ہو جائے گی، آگے جائیں گے تب بھی نماز قضا ہو جائے گی. اتنی زمینیں ہوتی ہیں، خصوصاً سندھ میں ایسے زمیندار ہیں کہ آپ جائیں تو، میں تو ریلوں سے گیا ہوں تو دیکھا ہوں کہ 3-3 اسٹیشن ایک ہی زمیندار کی زمین کے اندر آ رہے ہیں، 3 اسٹیشن تک ریل جا رہی ہے، ریل کے اسٹیشن خاصا فاصلہ، مگر یہ پوری زمین ایک آدمی کی. اب اگر ہم اتفاق سے کبھی اس میں داخل ہو گئے، مثلا 100 میل تک زمین چلی گئی، ایک تو بہت ہی مشہور زمیندار ہے پارٹی کے سربراہ، 100 میل تک زمین چلی گئی اور 50 میل کے بعد جا کے وقت نماز آیا، یا 50 میل ہم پہنچے تب ہم نے نماز پڑھنا چاہیے اور نماز قضا ہونے میں 15 منٹ، اب اگر ہم واپس آئیں تب بھی 50 میل چلنا پڑے گا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے، آگے جائیں تب بھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو اب تو نماز یہیں پڑھنا، اس وقت یہ مسئلہ پیش آئے گا، پھر تو غصبی زمین میں نماز کی اجازت مل جاتی. اور دوسرا مسئلہ کب، لیکن یہ دوسرا مسئلہ زیادہ پیش آ سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ ساری حرکتیں انسان عام طور پہ اس وقت کرتا ہے جب دین کا اسے خیال نہ ہو، کہ کسی کی گاڑی ہے تو اس پہ بیٹھ جائے، ایک ایکٹیویٹیز کا جو زمانہ ہوتا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جب جوانی دیوانی ہوا کرتی، تب کوئی ہوش نہیں ہوتا انسان کو کہ بعد میں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اب ایک انسان ہے ایئرپورٹ بھی جانا تھا اس کو تو نکل گیا وہ غصبی زمین، لیکن نہ اسے کوئی نماز پڑھنا تھی نہ نماز کا خیال آیا، بعد میں جب کبھی وہ توبہ کرے گا تو اس کو ساری زندگی کی قضا نمازیں تو پڑھنا پڑیں گی. اب جس وقت وہ ایئرپورٹ جا رہا تھا اگر اس وقت کوئی نماز قضا ہو رہی تھی تو جس وقت جہاں پہ وہ کھڑا تھا نماز قضا ہوتے ہوئے، مثلا فرض کیجیے کہ صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی، جیسے آج کل 7:15 بجے نمازیں صبح قضا ہوتی، 7:30 بجے 7:30 بجے کی فلائٹ سے ہمارا کوئی رشتے دار آ رہا ہے اسے ریسیو کرنے جانا ہے، ہم گھر سے نکلے 7 بجے 7:30 بجے جب نماز قضا ہو رہی تھی اس وقت ہم گلستان جوہر کی زمین سے گزر رہے ہیں اور ہم نماز تو پڑھ رہے ہی نہیں ہے بالکل، اس وقت جوانی دیوانی ہے وہ زمانہ، نماز تو پڑھنا ہی نہیں، ہم چلے گئے. مگر 10 سال بعد جب ہم نے توبہ کر لی تو جب نمازوں کی قضا ہم کریں تو یہ دیکھا جائے گا کہ 10 سال پہلے جب صبح کی نماز قضا ہوئی تو ہم غصبی زمین میں کھڑے تھے، آغائے خمینی کے نزدیک پوری نماز پڑھ، آغائے خمینی کے نزدیک اب نماز ہم قضا نماز گھر میں پڑھ رہے مگر قصر پڑھیں گے، اس لیے کہ غصبی زمین میں آغائے خمینی کے یہاں اصول چلتا ہے، آغائے خمینی کے یہاں نماز چلتی ہے. دیکھیے ایک مسئلہ خاصا تفصیلی آ گیا، شاید کچھ زیادہ ہی میں نے ٹائم دے دیا ہے، لیکن خیر اب آئیے آخری مسئلے پر، اور وہ مسئلہ یہی کہ سفر میں اگر کبھی انسان کی 2 نیتیں ہو جائیں تو نیتوں کا وہی مسئلہ چلے گا جو راجے چیز کا مسئلہ، کہ اگر حلال کام کی نیت مستقل ہے اور حرام تابع ہے تب بھی سفر جائز سمجھا جائے گا معصیت میں، یا دونوں نیتیں مستقل دونوں 100% اپنی جگہ تب بھی سفر حلال ہے سفر معصیت نہیں. لیکن اگر دونوں آدھا حلال اور آدھا حرام مل کے آپ کو سفر پہ مجبور کر رہا، اگر خالی حلال کام ہوتا تب بھی آپ نہیں جاتے سفر پہ، خالی حرام ہوتا تب بھی نہیں جاتے، یہ سفر معافیت. اور اگر اصل حرام ہے ضمناً کوئی حلال بیچ میں آ گیا، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں حرام کام کے ارادے سے، لیکن دل چاہتا ہے کہ چکر مسجد کا بھی لگا لیں، وہ ضمناً ہے، ورنہ خالی یورپ کی مسجد دیکھنے کے لیے کبھی وہ سفر نہیں کرتا، لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو چلو مسجد میں سے بھی ہوتے جائیں، امام باڑے میں سے بھی ہوتے جائیں، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. تو اس صورت میں سفر معافیت، اگر اصل نیت حرام کی ہے اور حلال جو ہے تابع بن گئے، یا اگر دونوں 50-50 ملیں، تب ان دونوں صورتوں میں سفر معافیت ہے، یعنی نماز پوری، روزہ واجب. اچھا یہ بات یہاں پہ مکمل ہوگی. اب آئیے ایک نئے موضوع پہ گفتگو شروع کی جائے. یہ بالکل ایک نیا موضوع ہے آج سے، اور کئی اہم اہم مسئلے اس موضوع کے زمرے میں آ جاتے ہیں جن کو حل کرنا ہمارا مقصد ہے. اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ موضوع ہم نے پہلے اعلان کیا کہ یہ اصل میں دیات کا موضوع، دیات جو ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے، مگر دیات کے مسئلے میں جو سب سے پہلا سوال لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ بچے کو جو مارا جاتا ہے اس کی دیت کا مسئلہ بتائیں. تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک اور مسئلہ پہلے حل کرنا پڑے گا. یہ جو مسئلہ دیت کے مسئلے کے ضمن میں بچے کی دیت کا مسئلہ، بچے کی دیت کی وجہ سے ایک اور مسئلہ، فقہ کی زبان میں ہم کہیں کہ مقدمہ واجب ہو رہا ہے ذوال مقدمے کی وجہ سے. یہ جو مقدمہ، یہ ایک ایسا مسئلہ جو 2 سال پہلے حسینی تعلق کمیٹی کے درس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ آ چکا، اور اصول فقہ کا بڑا اہم مسئلہ تو یہاں کے کیسٹ میں بھی آنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو میں نے پچھلی دفعہ وجہ بتایا کہ یہ سوچ کر کہ یہاں خصوصاً طالب علموں کی اکثریت، طالبات تو نہیں مگر جو ہمارے طلاب ہیں ان کی اکثریت تابوت کمیٹی کے درس میں ہوتی تھی، اس زمانے میں سب نے وہ مسئلہ سنا تھا، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے بیان نہیں کیا. لیکن اب 2 سال ہو گئے ہیں اور طالبات کی اکثریت نے شاید یہ مسئلہ یوں نہ سنا ہو، اس لیے میں اس کو بتا دیتا ہوں. سنا ہوا بھی مسئلہ ہے تو یہاں کے ریکارڈ کے لیے یہ نیا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے عرف کا مسئلہ. عرف کے مسئلے سے بچے کی دیت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، عرف کا مسئلہ. عرف اس سے پہلے ضمناً آیا ہے 1-2 دفعہ یہ بات کے عرف کسے کہتے ہیں، لیکن آج ذرا تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنا. دیکھیے اسلام کا کام ہے احکامات بیان کرنا، بنیادی چیز جو ہے اسلام کی وہ ہے احکامات بیان کرنا. امام اور رسول نے بھی بنیادی طور پر ہم کو احکامات پہنچائے ہیں. احکامات سے مراد ہے احکام خمسہ، واجب ہو، مستحب ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، مباح. یہ اصل کام یہ ہے اسلام کا، اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم احکامات دین پہ عمل کریں. اس لیے ہر مسئلے کے بارے میں اسلام حکم بتاتا ہے. اچھا یہ حکم جس چیز کے بارے میں اس کو موضوع کہتے ہیں، یہ بات تو پہلے آ چکی ہے، پوری تقریر ہوئی ہے موضوع پر. موضوع بتانا جو ہے وہ اسلام کا کام نہیں ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا موضوع بھی اسلام نے بتایا. اب پہلا سمسٹر اگر آپ کو یاد ہے تو میری گفتگو سمجھ میں آئے گی، ورنہ شاید مشکل ہو جائے. اسلام کا بنیادی کام ہے احکامات بتانا، کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز مستحب ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز مکروہ ہے، فلاں چیز مباح. اور یہی مجتہدین کا کام ہے. مجتہدین کا اصل کام ہے حکم بتانا، مگر حکم جو ہے وہ خود پر چیز نہیں ہو، حکم کے لیے ایک موضوع چاہیے. جب تک کہ کوئی موضوع نہ ہو حکم نہیں آ سکتا. حکم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپنی منطق کی زبان میں عوارض. دیکھیں منطق میں دنیا کی ہر چیز کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں. اب بیچ بیچ میں منطق بھی آ جاتی ہے، یہ میری خرابی نہیں، اصول فقہ کی ہر کتاب کی خرابی، اس کے بغیر بات واضح نہیں ہوتی. ایک چیز کو کہتے ہیں جوہر، اور ایک کو کہتے ہیں عرض، عین، ریز، دعا. یہ کوئی ضروری فقہ کا مسئلہ نہیں. جوہر کہتے ہیں وہ چیز جس کا اپنا وجود، عرض کہتے ہیں کہ جو خود کوئی وجود نہ رکھے جب تک کہ دوسری چیز نہ ہو. جیسے رنگ جو ہے وہ عرض ہے، اور ہم اور آپ جو ہیں دیوار جوہر ہے، اس پہ جو رنگ ہو گیا یہ عرض. دیوار نہ ہو تو رنگ کوئی چیز نہیں. خود جگہ یا زمانہ جو ہے یہ عرض ہے، انسان جو ہے جوہر. خیر فقہ میں کہا جاتا ہے کہ موضوع ضروری، حکم کوئی چیز نہیں، جب تک کہ موضوع نہ ہو حکم نہیں آ سکتا. موضوع جوہر ہے اور احکامات عوارض. اس آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیے، آپ الجھ جائیں. اچھا اب اصل چیز تو ہے موضوع، اس پر آتا ہے حکم. تو یہ جو موضوع ہے جس کے بارے میں کوئی حکم آئے، مثلا فلا چیز حلال ہے وہ موضوع ہو گئی، فلا چیز حرام وہ موضوع ہو گئی چیز، فلا چیز مباح وہ چیز موضوع ہو گئی. یہ جو موضوع، دو قسم کے موضوعات اسلام نے بتائے. ایک وہ موضوع ہے جسے خود اسلام ہی بناتا ہے، یعنی موضوع بھی اسلام بناتا ہے، حکم بھی اسلام بناتا ہے، جسے کہا جاتا ہے موضوع شرعی، شرعی موضوع. جیسے نماز، نماز کے احکامات کہ فلاں چیز نماز میں واجب ہے اور فلاں حرام ہے اور فلاں سے نماز غلط ہے اور فلاں سے صحیح، یہ سارے احکامات کس پہ آ رہے ہیں؟ نماز پہ آ رہے ہیں. کہ آپ ہنسیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ہنسنے سے نماز ٹوٹتی ہے، یہ حکم. مگر اس کا موضوع کیا ہے؟ خود نماز. لیکن نماز کیا چیز ہے؟ نماز اسلام کی بنائی ہوئی چیز ہے، اسلام نہ ہوتا تو نماز بھی دنیا میں نہ ہوتی. یہ ہے موضوع شرعی. ایک ہوتا ہے موضوع عرفی. موضوع عرفی وہ ہے کہ اسلام نہ بھی ہوتا تب بھی وہ چیز دنیا میں پائی جاتی ہے. شراب دنیا میں ہوتی اسلام ہوتا یا نہ ہوتا، قمار یعنی جوا دنیا میں ہوتا اسلام ہوتا یا نہ ہوتا، مومن کسی کی جان بچانا تو ہے عرفی. کہ عرف کسے کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں عوام کو، جنرل پبلک کو، جو عام لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرف. موضوع عرفی وہ چیز ہے کہ جو لوگ بناتے ہیں، اسلام نہیں بناتا. اسلام کے بغیر بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اسلام کا کام ہے ان کا حکم بتانا، ان کو اسلام بناتا نہیں، لوگ بناتے. اسلام فقط حکم بتاتا. اور ایک موضوع شرعی جس میں چیز بھی اسلام بناتا ہے، اس کا حکم بھی اسلام بناتا. نماز کو بھی اسلام نے بنایا، نماز کے واجبات کو بھی اسلام نے بنایا، لیکن شراب کو اسلام نے نہیں بنایا. شراب کا حکم اسلام نے بنایا کہ شراب حرام. دو چیزیں ہوں گی. اچھا، اب جو موضوع عرفی ہے اس کے اندر حکم تو اسلام کے ہاتھ میں، موضوع جو ہے عوام کے ہاتھ میں. اس کے اندر جب کبھی ہم کو مسئلہ پیش آ جائے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام، تو ہمیں اسلام کو نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا عوام کو. اچھا، موضوع عرفی میں پھر کچھ ایسے موضوع جو بنائے تو عوام نے مگر اسلام نے ان کو لے لیا کہ نہیں، اب ہم ان کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہم اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی کریں گے. یہ چیز آئندہ بدھ تو نہیں، اس کے بعد والے بدھ میں، اس کے بعد والے بدھ کے درس کا عنوان بنے گا. آج بس اتنا یاد رکھیں کہ بعض ایسی چیزیں جن کا حکم اسلام نے بتایا مگر وہ خود چیز اسلام نے نہیں بتائی، وہ چیز معاشرے پہ چھوڑ دی. کہ تم طے کرو یہ چیز ہے یا نہیں. اگر یہ چیز آ گئی تو یہ حکم آ جائے گا، حکم ہم بتا رہے ہیں. یہ چیز نہیں آئی تو حکم نہیں آئے گا. اب اس کی مثالیں سن لیجیے. مثلا داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، یہ حکم اسلام بتا رہا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، یہ حکم اسلام بتا رہا ہے. مگر داڑھی کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام کا کام نہیں، یعنی اسلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا نہیں، عرف پہ چھوڑ دیا. عرف کی مرضی ہے، عرف جس کو داڑھی کہے گا اس کا منڈوانا حرام، عرف جس کو داڑھی نہیں کہے گا اس کا منڈوانا حرام نہیں. یہ موضوع جو ہے، دیکھیں داڑھی منڈوانا حرام ہے، داڑھی منڈوانا حرام، داڑھی منڈوانا موضوع ہے، حرام ہے حکم، حکم اسلام کے ہاتھ میں، حرام اسلام کے ہاتھ میں، مگر موضوع اسلام کے ہاتھ میں نہیں. یعنی اسلام اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے مگر اسلام نے دیا نہیں، چھوڑ دیا. اب داڑھی ہماری مرضی سے چھوڑ دی، ہماری نہیں عرف کی، یعنی جنرل پبلک کو دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. جس کو وہ لوگ داڑھی کہیں گے اس کا منڈوانا حرام، جس کو لوگ کہیں گے کہ یہ تو داڑھی ہے ہی نہیں اس کا منڈوانا بھی حرام نہیں. کیونکہ اسلام نے خود داڑھی کی کوئی تعریف نہیں بتائی، اسلام نے کہا کہ جو داڑھی ہو اس کا منڈوانا حرام. اب لوگوں سے پوچھیں گے، جو ہمارے یہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ مشہور رہا کہ داڑھی وہ ہے جو 40 قدم سے نظر آنا چاہیے، یہ کہا جاتا. یا یہ کہ اگر کوئی آدمی فرینچ کٹ داڑھی رکھتا تو بعض لوگ داڑھی منڈوانے والے اعتراض کر دیتے کہ ہمارا اور آپ کا تو ایک ہی عمل، اگر داڑھی کا منڈوانا حرام تو یہ آپ نے رخساروں سے کیوں اس کو صاف کیا، آپ بھی حرام کر رہے ہیں ہم بھی حرام کر رہے ہیں. اپنے حرام کو جائز کرنے کے لیے بلا وجہ کی بحث کرنا دوسری چیز، لیکن اصل اس کے اندر اصول کیا ہے؟ اصل اصول ہے عرف، عرف کا مسئلہ. عرف جسے داڑھی کا یہ 40 قدم سے نظر آنا بھی کسی حدیث میں نہیں، ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور حدیث میں نہیں. یہ لوگوں نے عرف کو سمجھانے کے لیے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے عرف کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بتائی. بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم عوام کو سمجھا نہیں پاتے، نہیں سمجھا پاتے. جیسے ان قریب ایک مسئلہ آنے والا جو آپ سنیں گے آئندہ بدھ کے درس میں، جو اب جو بھی درس ہوگا وہ مسئلہ ایک آنے والا. اچھا، میں نے یہ مسئلہ اپنی مجلسوں میں کئی دفعہ غلط پڑھا، میں نے غلط مسئلہ پڑھا، مگر صحیح پڑھا، عوام کے اعتبار سے غلط. وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ، اب یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، اگرچہ اس کا موضوع بعد میں ہے، لیکن اس لیے کہ آپ کو اس درس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ بہت سی چیزیں ہم لوگ نہیں سمجھا پاتے ہیں اپنے عوام کو، آپ سمجھا سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ساتھی کے مزاج کو جانتے ہیں اور آپ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں. انفرادی مسائل کو حل کرنے کا ٹائم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے،
اچھا ایک مسئلہ جو آپ دیکھیں گے کہ باغ زینا کا جو اس سال کا اشرہ تھا، اس سے پہلے بڑے امام باڑے کے جو 11 سے 20 محرم والے کئی اشرے تھے اور کئی چھوٹی چھوٹی تقریریں اور مجلسیں، اس میں اکثر یہ مسئلہ میں کہتا تھا کہ والدین کی ذمہ داری ہے تربیت اولاد کہ اپنے بیٹے کو کوئی حرام چیز نہ کھلائیں، کوئی نجس چیز نہ کھلائیں، گھر میں کوئی نجاست آ گئی، عورتوں کو مسئلے نہیں پتا ہوتا تو کھانا نجس ہوتا ہے، نجس کھانا کھلائیں گے تو اثرات ہوں گے اولاد پر، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بہت دھواں دار قسم کی تقریریں ہو جایا کرتی تھی اس قسم کی، جو بہت سے لوگ واقعا بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوتے، بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوتے، اور اتنے زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے کہ بعض اوقات تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہماری کسی مجلس کا یہ ریئیکشن نکلے گا۔ سر لوگ آ جاتے ہیں تو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ مثلاً ایک صاحب نے فقط اس بات پہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا مکمل ارادہ کر لیا کہ اس کو توضیع المسائل یاد نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، کبھی کبھار لطیفے بھی آ جائیں تو اچھا رہتا، اگر کہ یہ مجلس کے لطیفے ہیں لیکن یہاں کیونکہ ایک گھنٹے کی تقریر میں ذہن خشک ہو جاتا، کہ جب میں نے کافی تقریریں کی کہ یہ اہمیت ہے مسائل کی، شادی کے وقت یہ دیکھا جائے، تو جب یہ مجلسیں سنی انہوں نے بہت ساری، تو وہ اپنی بیوی کا انہوں نے امتحان لیا، بیوی توضیع المسائل میں فیل ہو گئی۔ اچھا امتحان بھی انہوں نے تو 100% والا لیا کہ ہر مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، تو اس کا نتیجہ تو بڑا خطرناک نکلنے جا رہا تھا۔ اب انہوں نے خود ہی نتیجہ نکالا کہ کیونکہ یہ بیوی ان مسائل کو نہیں جانتی ہے تو ہماری اولاد کو نقصان پہنچے گا، چنانچہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اچھا اب جو لوگ بہت زیادہ یہ مسئلے بیویوں سے پوچھتے ہیں، اس کے لیے ایک لطیفہ ہمارے یہاں بہت پہلے سے چلا رہا، میں کئی دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں مجلسوں میں اور کئی دفعہ اور پڑھوں گا، کہ ایک صاحب کو بڑی فکر تھی اس بات کی، اس مسئلے یہ سنتے رہیے آپ لوگ، ایک صاحب کو بڑی فکر تھی اس بات کی کہ میں جو جس سے شادی کروں اس عورت کو سارے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ خیر بڑی احتیاط کے بعد شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی تو اجلائے عروسی میں پہنچے پہلی رات، اور اب جو ایک رومانی ناولوں میں اور ڈائجسٹوں میں ایک ماحول ہوتا کہ شوہر اور بیوی میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے مثلا گھونگھٹ کو اٹھایا جاتا ہے، کس طریقے سے رونمائی ہوتی ہے، وہ سب کچھ اپنے مقام پر، بیوی کے ذہن میں بھی ایسی باتیں ہوں گی، لیکن شوہر نے کیونکہ وہ تو بڑا شریعت کا پابند شروع کر دیا مسئلہ کہ واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، بالکل توضیع اور مسائل شروع کر دیے۔ بیوی بیچاری اچھا پہلی رات بہت صبر کے ساتھ کافی برداشت کی، آخر کار طلب کے اس نے جملہ کہا، یہ لطیفہ بہت پرانا میری سمجھ میں نہیں آتا، بیوی کہتی ہے کہ یہ شادی کی پہلی رات ہے یا قبر کی پہلی رات ہے، کیونکہ یہ تو ہم نے منکر و نکیر کے بارے میں سنا کہ قبر کی پہلی رات میں یہ سوال کرتے ہیں آ کر کہ یہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اور دین کیا ہے اور واجبات کیا، تو بہرحال یہ اس حد تک بھی اسلام نہیں چاہتا، اور ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے، امر بالمعروف ہوتا ہے، طریقہ ہوتا، تو خیر بعض اوقات تقریریں سن کے لوگ جتنا سنتے ہیں اس سے زیادہ اثر لے لیتے، تو اس لیے اس مسئلے کو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اب یہ مجلس میں کیسے بتایا جائے، مجلس میں ایک تو وقت نہیں ہوتا، پھر اتنی تفصیلی اصول فقہ کی گفتگو کا موقع نہیں ہوتا، کہ یہ بہت ساری مجلسوں میں آیا کہ اولاد کو پاک غذا کھلانا اور حلال غذا کھلانا اور برتن نجس نہ ہو اور کپڑے نجس نہ ہو، جبکہ فقہ کا مسئلہ تو کچھ اور، اچھا فقہ کا مسئلہ بھی میگی نے کئی دفعہ بتایا، ایسا نہیں ہے کہ میرے علم میں نہ ہو، فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نشے والی چیز اولاد کو دینا حرام، یہ ایک مسئلہ، سوائے دوا کے، خالی سلانے کے لیے یا رونے سے روکنے کے لیے تو حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے، چاہے وہ مائے ہو یا کھوت، افیم دینا اسی لیے حرام، یا مثلا برانڈی وغیرہ جو لوگ پلا دیتے ہیں فقط ایک احتمال کی وجہ سے کہ سردی زیادہ اس کو پلاؤ، نہیں اگر واقعا بیمار پڑ جائے اور اس کے علاوہ کوئی دوا نہ ہو تو دوسری بات، لیکن آسانی کی خاطر یہ آسانی سے مل جاتی ہے یہ بہت مشہور، یہ تو حرام ہے، یہ تو والدین کی ذمہ داری، مشکل یعنی نشہ لانے والی چیز اپنی اولاد کو دیکھ، لیکن نشہ لانے والی چیز کے علاوہ جو باقی نجاستیں، یہ اسلام کی جو 10 نجاستیں، پیشاب و پیخانہ اور بنی و مردار و خون، کتا و سور و کافر، پھر آخر میں دو نشے والی چیزیں شراب اور بیئر، وہ دو چیزیں تو حرام، اس کے علاوہ دوسری نجس چیزیں دینا یا دوسرے متنجسات دینا، خود نجس دینا مثلا پیشاب بچے کو پلایا جائے، یا متنجس دینا وہ پانی پلایا جائے کہ جو نجس ہو گیا ہے، اس کا مسئلہ کیا؟ اچھا اختلافی مسئلہ، موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہے تو ٹھیک ہے حرام ہے، پھر اگر اس کو مثلا ہم شراب پلا پیشاب پلا رہے ہیں اور بچہ جو ہے مر جائے گا یا بیمار پڑے گا، لیکن اگر کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے بچے تو اسے خود عین نجس بھی پلایا جا سکتا ہے اور متنجس بھی پلایا جا سکتا ہے، عین نجس بھی کھلایا جا سکتا ہے اور متنجس بھی کھلایا جا سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے مراجع کا، مردار بچے کو کھلا سکتے، مردار یعنی وہ چیزیں کہ جو غیر اسلامی طریقے سے جو جانور ذبح کیے جائیں، خصوصیت کے ساتھ غیر اسلامی ممالک سے آنے والا گوشت و مردار یا بغیر چھلکے کی مچھلی، یہ سب بچے کو کھلا سکتے ہیں، خود عین نجس بھی اور متنجس بھی. مکروہ تو ہے، مذمت تو ہے، بچنا تو چاہیے لیکن حرام نہیں. اچھا اب یہ مسئلہ فقہ کا ہے، پورے پورے عشرے ہوئے اس ٹاپک پر کہ بچے کی تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا. اب یہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں لوگوں کے ذہن، اکثر ٹکراتی. اچھا یہ دوسری بات ہے کہ جو مجالس کا مجمع ہے وہ مسائل سننے نہیں آتا، اس لیے اب تک مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے مجلس میں تو یہ کہا کہ اگر برتن بھی نجیس ہو تو بچے کے اوپر خرابی ہو جائے، نہیں کھلانا چاہیے نجیس برتن میں کھانا، اور یہاں ہے کہ خود نجاست بھی کھلا سکتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا لیکن مجھے خود کو احساس ہے. تو اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اصول فقہ کہ بچے کو نجاست میں نجاست کھلا سکتے ہیں سوائے شراب کو، یہ ہے امر مولوی، امر مولوی. اور وہ جو ہے کہ بچے کو ہر نجیس چیز سے بچاؤ، وہ ہے امر ارشادی. حکم مولوی الگ ہے، حکم ارشادی الگ. وہ حکم ارشادی ہے جو مجالس میں بیان کیا جاتا، جو بات پورے پورے عشروں میں آتا ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں، وہ حکم مولوی نہیں، وہ حکم ارشادی. لیکن حکم ارشادی بھی ایک حکم ہے، اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا، البتہ بطور ارشاد کہا. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عوام کو اس تفصیل سے نہیں سمجھائی جا سکتی، عوام نے اگر خود محسوس کر لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے دو متضاد مسئلے ایک ہی آدمی بتا رہا ہے، ایک ایسا آدمی. اور اگر محسوس نہیں کیا تب بھی بات اپنی جگہ، اعتراض اپنی جگہ رہتا. انہیں میں سے تو بعض اوقات ہمارے بزرگوں نے یہ مجبوری دیکھتے ہوئے عوام کو سمجھانے کے لیے، یہ امر ارشادی اور حکم مولوی تو نہیں سمجھایا جائے گا، خود سے کچھ اصول بنا کے عوام کو دے دیے تاکہ وہ زیادہ جھنجھٹ میں نہ پڑے. ان میں سے یہی مسئلہ تھا کہ داڑھی جو ہے اس کا معیار عرف ہے، مگر عوام کو عرف سمجھانا ابھی بھی بہت مشکل ہوتا، سوائے چند خاص طالب علموں کے جو اصول فقہ کو سننے کو تیار ہوتے ہیں. باقی لوگ تو نہیں، وہ تو مسئلہ پوچھتے ہیں، ان کو اس کا بالکل شارٹ کٹ جواب چاہیے، ہاں یا نہیں. تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 40 قدم سے نظر آئے تو وہ داڑھی جو ہے مانی جائے گی، اس سے کم نہیں مانی جائے گی. جبکہ 40 قدم کوئی اسلامی چیز نہیں، صرف یہ کہ ایک عرف کے مسئلے کو کیسے سمجھایا جائے، اس لیے یہ مسئلہ ڈال دیا. ورنہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ داڑھی کا موضوع عرف کے ہاتھ میں ہے، داڑھی کا حکم شریعت کے ہاتھ میں. منڈوانا حرام ہے یہ اسلام بتائے گا، مگر جس داڑھی کو، جس کو عرف داڑھی کہے. تو کیونکہ عرف جو ہے رخساروں کے بال کو داڑھی نہیں کہتا، اسی لیے مہاراج نے فتویٰ دیا کہ کیونکہ عرف رخساروں کے بال کو داڑھی نہیں کہتا، اس اعتبار سے اگر ہم نے رخساروں کے بال کو منڈوا دیا. اچھا ایک مسئلہ جو ہے، ایک مسئلہ میں اور بتا دوں، یہ ابھی بہت آپ کو کام آئے گا یہ مسئلہ. اب جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ میں پہلے سے بتا دیتا ہوں لیکن بہت کام کا مسئلہ ہے، آگے چل کے اس کی بہت ضرورت آپ کو پیش آئے گی، یعنی مسائل کو سمجھنے میں. کہ عرف جو ہے وہ موضوع بناتا ہے، لیکن اگر کبھی عرف میں جھگڑا ہو جائے، بہت ہوتا ہے عرف میں جھگڑا ہوتا ہے، جیسے گانے کے مسئلے میں. آغائے قوی کے نزدیک گانا کسے کہتے ہیں؟ آغائے قوی کہتے ہیں گانے کا حکم اسلام بتائے تو گانا حرام، مگر گانے کا موضوع اسلام نہیں بتائے. خود گانا کسے کہتے ہیں یہ اسلام نہیں بتائے، یہ عرف سے پوچھے جاتے ہیں. ہاں اگر تو میں نہیں کہتے کہ نہیں، گانے کا موضوع بھی اسلام بتائے، ہم سے آ کے پوچھو، موضوع بھی ہم بتائیں گے، حکم بھی ہم بتائیں گے. وہ موضوع اور حکم کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک پوری تقریر ہوگی، غنا کے عنوان پر ایک پوری تقریر ہوگی، کیونکہ لوگ بہت ہی مسئلہ پوچھنے لگے، خصوصیت کے ساتھ انقلاب ایران کے جو قومی نغمے آئے ان کی وجہ سے. تو خیر ابھی بہت اس کا مختصر جواب کہ گانے کے بارے میں اگر خمینی کا تو نظریہ ہے کہ اس کا موضوع بھی ہم بتائیں گے، اسلام نے بتایا، اس کا حکم بھی اسلام نے بتایا، یعنی اسلام نے بتایا کہ فلاں چیز گانا، پھر یہ بتایا کہ یہ چیز حرام. آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، میرے فتوے میں، میری ریسرچ کے مطابق حکم تو اسلام نے بتایا ہے کہ گانا حرام ہے، الغنا ہو حرام، مگر گانا کسے کہتے ہیں وہ اسلام نے نہیں بنایا، اسلام نے چھوڑ دیا ہم پر. جاؤ جا کے اپنے عرف سے پوچھو کہ کس چیز کا نام گانا کہلائے گا. اچھا اب جیسے یہ مسئلہ اس میں زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات، لیکن جب عرف کے حوالے کر دیا کوئی مسئلہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عرف میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جیسے خصوصیت کے ساتھ جو قوالیاں ہوں گی یا قومی نغمے ہوں گے آپ یا ٹیلی ویژن پہ آنے والے وہ جو اشتہارات ہوتے ہیں، عرف کی دو رائے ہو جائیں گی. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بھی گانا، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ کچھ کہیں گے نہیں نہیں یہ گانا تو نہیں، یہ تو قوالی ہے، یہ تو امام کا نام ہے، یہ تو ایک اسلام کی تعریف ہو رہی ہے، عرف میں جھگڑا ہو جائے گا. تو وہ مسائل جس میں حل عرف کے ہاتھ میں، موضوع عرف کے ہاتھ میں، اور عرف میں جھگڑا ہو جائے اس کے اندر شبہ موضوعیہ جاری ہوگا، موضوع ہی میں اختلاف ہو گیا، موضوع ہی میں شک ہو گیا، اگر موضوع اسلام بناتا تو ہم مجتہد سے پوچھ لیتے. موضوع بنانا ہے عوام کو اور عوام ہی میں اختلاف ہو گیا, یہ شبہ موضوعیہ ہو گیا. جب شبہ موضوعیہ آیا تو اس کو حلال سمجھا جائے گا. کس چیز کو جسے آدھے لوگ حرام سمجھ رہے ہوں اور آدھے حلال سمجھ رہے ہیں, عرف میں اگر اختلاف. جیسے گانے کے مسئلے میں میں نے مثال دی اور مزید گانے کی تشریح بہت ہی قریب, یہ تین چار جو درس آ رہے ہیں ان کے اندر تقریباً ہر درس میں خاص عنوان سے گفتگو ہو. یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ عرف کے جھگڑے کو سمجھایا جائے. اب داڑھی کے مسئلے پہ آئیے کہ داڑھی کے مسئلے میں چونکہ عرف کی نگاہ میں یہ جو رخسار پہ اگنے والے بال ہیں ان کو داڑھی نہیں مانا جاتا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی عرف میں جھگڑا ہو. کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یہ بھی داڑھی ہے, کچھ لوگ کہیں کہ داڑھی نہیں. دیکھیے, ہم یہ نہیں پوچھیں گے لوگوں سے حرام و حلال. حرام و حلال پوچھیں گے تو ہر آدمی اپنا فتویٰ دے گا, لوگ اجتہاد کریں گے. ہم صرف اتنا پوچھیں کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا داڑھی نہیں, اس میں کس کو کہے گا داڑھی والا, کس کو کہے گا کہ یہ بغیر داڑھی والا. بہت آسان سی بات کہ اگر یہ جو تھوڑی اس کا جو ایک یا ڈیڑھ انچ کا حصہ اس پہ کوئی بال نہ, اور جو رخسار کے بال ہیں جسے ہم قلمے کہتے ہیں, قلمے بالکل نیچے تک آ جائے, صرف اتنی سی جگہ خالی ہو جتنا بعض اوقات امتحانات میں آتا ہے فل ان دا بلینک, چھوٹی سی جگہ رکھی جاتی ہے, فقط اتنی سی جگہ خالی چھوڑی ہے اس نے, اور قلمے جو ہے پوری اس نے کی ہوئی, اور جو ہے کبھی نہیں کہے گا کس کی داڑھی, نہیں کہے گا اور اس کی داڑھی والا, یہی کہا جائے گا اس کے خلیے میں کہ قلمے بڑھائے دیتا. اس کے برعکس اگر تھوڑے سے بال داڑھی کے اوپر, بہت ہی مختصر سے بال, یعنی تھوڑی کے اوپر آدھے انچ یا ایک انچ, اور باقی پورا کا پورا چہرہ صاف, اور کہے گا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی, یہ کہے گا. اور آپ بھی جا کے عرف سے پوچھیں, کیسے پوچھیں عرف سے. اس کی ایک مثال, مثلا بس میں آپ جاتے ہیں, کنڈکٹر کہتا ہے کہ صوفی صاحب آگے بڑھیے آگے بڑھیے, گیٹ سے ہٹیے. کس کو کہتا ہے صوفی صاحب؟ جس کی تھوڑی پہ تھوڑے سے بھی بال, وہ یہی کہتا, رخسار کو نہیں دیکھتا. اور اگر کسی کے رخسار کے اوپر پورے بال اور تھوڑی کے اوپر بال نہ ہو تو بعض بدتمیز کنڈکٹر کہتے ہیں کہ ہیرو آگے بڑھو, کیوں گیٹ کو رک کے کھڑے ہوئے ہو. اب یہ خود اس بات کا مطلب کہ اتنے لمبے کسی نے بال رکھے ہیں, کنڈکٹر اس کو ہیرو کہہ رہا ہے, صوفی صاحب نہیں کہہ رہا. تھوڑے سے بال رکھے ہوئے ہیں اس کو صوفی صاحب کہا جا رہا ہے, اس کو ہیرو نہیں کہا جا رہا. اب یہ ہیرو اور صوفی, یہ درحقیقت اصطلاحات, جو اس کی نگاہ میں وہ ایک بہت ہی ماڈرن آدمی ہے اور یہ آدمی جو ہے بہت ہی مذہبی آدمی ہے. یہ عرف عرف جو ہے کن لوگوں پہ مشتمل, اور کنہیں عوام پہ مشتمل ہے؟ یہی عام لوگ جو عام اصطلاحات ہیں. تو اصل مطلب کیا ہوا پوری گفتگو کا خلاصہ, یہ عرف کی نگاہ میں داڑھی کا اصل معیار تھوڑی کے بال ہیں, رخسار کے بال اتنا کاؤنٹ نہیں کرتے. تھوڑی کے مختصر سے بال آپ رکھ لیں, فرق کیجئے کہ ایک انچ, اور پانچ پانچ انچ دونوں طرف کے بال آپ کٹوا دیں, یعنی دس انچ بال کٹوائیں اور ایک انچ بال ہوں مگر تھوڑی کے ہوں, تو عرف کی نگاہ میں آپ داڑھی والے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پوری داڑھی میں سے دس انچ کے بال رکھتے ہیں, ایک انچ کے بال صاف کر دیں, عرف کی نگاہ میں آپ داڑھی والے نہیں. اچھا, یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے اگر عرف فیصلہ کریں. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں میری بات, لیکن اس کا اگر اتفاق نہ بھی کریں تب بھی کیا ہے, عرف آپ کو مشکوک نظر آئے گا کہ ان کو کہیں داڑھی والا یا نہ کہیں. جب مشکوک نظر آئے تو وہاں بھی وہی ہے کہ شبہ موضوعیہ کا مسئلہ چلے گا. تو 40 قدم تو عرف کے مسئلے سے عوام کو بچانے کے لیے بزرگوں نے بتا دی, ورنہ اصل معیار جو ہے وہ عرف ہے. اب اگر صرف ایک انچ تھوڑی پر بال, اور وہ بال بھی اتنے مختصر کہ صرف 4 یا 5 قدم سے نظر آتے ہیں, اس سے زیادہ دور سے نظر نہیں آتے ہیں, اتنے کم اور اتنے چھوٹے سے بال کہ بقول بعض علماء سے کہ اس کی داڑھی اتنے خطرے میں ہے کہ اگر صرف ایک بال ٹوٹ کے گر جائے تو اب یہ داڑھی نہیں رہے گی, لیکن بہرحال لوگ کہہ دیں کہ اس کے چہرے پہ داڑھی, چاہے 5 قدم سے کہہ دیں داڑھی ہو گئی, اب موضوع آ گئے کہ اس کا منڈوانا جو ہے حرام ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ نے اتنے بال رکھ کے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا. اور اگر اتنے سے بال نہیں ہیں, ایک آدھ انچ اور پورے بال ہیں, اور اس کہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, تو گویا اس نے حرام فعل انجام دے دیا. تو داڑھی کا معیار, داڑھی میں موضوع, داڑھی کا موضوع کیا ہے, یہ عرف کے حوالے. حکم کیا ہے, یہ اسلام کے حوالے. اچھا, اس میں ایک بات اور آ جاتی ہے, ایک بات اور آتی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں تابوت کمیٹی میں, یہاں میں وہ یہ کہ جو مسئلہ عرف کا ہے, تو عرف جو ہے وہ کوئی بالکل ٹھوس قسم کی شے نہیں ہے, بلکہ عرف میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. زمان اور مکان کے بدلنے سے عرف بدل جاتا ہے, یعنی ٹائم اور اسپیس کے چینج ہونے سے عرف چینج ہو جاتا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ کراچی کا عرف کسی چیز کو داڑھی کہے, ایران کا عرف اس کو داڑھی نہ مانے, ایران کا عرف اس کو داڑھی کہے اور امریکہ کا عرف اس کو داڑھی نہ مانے. جگہ بدلنے سے عرف بدل رہا, تو وہاں کا وہی مسئلہ ہے جو ایک دفعہ پہلے آ گیا تھا کہ جہاں آپ ہیں وہاں کے عرف کو ماننا پڑے گا. اب ایران میں مکمل داڑھی رکھنے کا رواج اتنا زیادہ کہ شاید کچھ عرصے کے بعد صرف اسی کو داڑھی مانے، ذرا سا بھی چھوٹا کر دیں تو اس کو داڑھی نہ مانے، یا ہو سکتا ہے شاید ابھی بھی یہ ماحول پیدا ہو گیا. تو جب کبھی عرف جگہ بدلنے سے بدل جاتا، دیکھیے ایک گاؤں کا عرف ہے، ایک شہر کا عرف ہے، ایک مشرق کا عرف ہے، ایک مغرب کا عرف ہے، ایک ترقی یافتہ ممالک کا عرف ہے، ایک ہو سکتا ہے آج کی کسی گاؤں میں عیسائی کو عیسائیت کی علامت سمجھا جاتا ہو، تو جہاں ہے وہاں کا عرف دیکھا جائے گا. داڑھی میں بھی یہی مسئلہ ہے، بلکہ ہر اس مسئلے میں جہاں اختیار عرف کے ہاتھ میں. اچھا، اور یہ تو ہوا جگہ بدلنے کی بات، بعض اوقات ایک ہی جگہ ایک ہی کراچی ہو زمانہ بدلنے سے عرف بدل جاتا. 20 سال پہلے کا عرف کچھ اور تھا، آج کا عرف کچھ اور ہے. خصوصاً گانے میں آپ دیکھیں گے کہ انقلاب ایران کے بعد اب جو ایک نسل آئے گی اس کے ذہن میں زنا کا تصور ہی چینج ہو چکا ہوگا. یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن عرف بدل رہا کہ آج سے 15 یا 10 سال پہلے عرف جس چیز کو گانا سمجھتا تھا، یعنی مذہبی لوگ بھی، اب وہ اس چیز کے بارے میں اتنے شیور نہیں، اب وہ خود کنفیوز ہیں کہ اس کو گانا سمجھے یا نہ سمجھے. اب کچھ عرصے کے بعد تو یہ بات طے پا جائے گی. تو خلاصہ یہ، کیونکہ ہماری اصل ہمارا موضوع داڑھی واڑی نہیں، اصل موضوع ہے عرف کو بتانا، عرف کیا. اس کی مدد سے اب مسئلے نکلیں گے کہ عرف کے بارے میں دو مسئلے آخر میں آئے، کہ کبھی کبھار جگہ بدلنے سے عرف بدل جاتا ہے، تو وہاں بھی یہی مسئلے گا کہ وہاں بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہاں دیکھیں کہ کیا عرف. اور کبھی کبھار زمانہ بدلنے سے عرف بدل جاتا ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ آپ جس زمانے میں ہیں وہاں کا عرف دیکھیں. 20 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ گھروں میں ریڈیو تک رکھنا حرام ہوتا اگر وہ آلات غنا میں شمار ہوتا عرف، اور آج یہ عین ممکن ہے کہ ریڈیو چھوڑے، ٹیلی ویژن چھوڑے، وی سی آر وغیرہ بھی شاید جائز ہو جائے اگر آج عرف ان کو آلات موسیقی نہ مانے بلکہ آلات مشترکہ مانے. تو یہ دو مثالیں داڑھی کی اور گانے کی مکمل ہوئیں. انشاءاللہ گانے کے اوپر سے پوری تقریر آئے گی، اور 70-75 منٹ ہماری گفتگو ہو گئی، جس کا خیال رکھا جا رہا کہ اس سیمسٹر میں جو کچھ کلاسز کم ہوں گی اس کو اسی طرح کور کیا جائے. ابھی عرف کے مسئلے پر بہت ہی اہم باتیں آنے والی ہیں. عرف جو شرعی ہوتا ہے، عرف جو عرفی ہوتا ہے، اور ایک عرف ہوتا ہے کہ ہوتا عرفی، اسلام اس کو پکڑ کے شرعی بنا لیتا ہے، اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا حکم جاری کریں گے. یہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد والے بت کا عنوان ہوگا. آئندہ بت کے لیے پھر وہ اعلان کو دوہرا دوں کہ کیونکہ گزشتہ جو فرسٹ مڈ ٹرم ٹیسٹ تھا اس کا نتیجہ انتہائی مایوس کن نکلا، اس اعتبار سے ایک دفعہ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کی دلچسپی کس معیار کی ہے، اس کو سیکنڈ مڈ ٹرم کو جلدی لے لیا جا رہا ہے تاکہ جن کو اس درس سے فارغ کرنا ہے وہ جلدی فیصلہ ہو جائے، ان کا بھی زیادہ وقت برباد نہ ہو، منتظمین کے لیے بھی زیادہ زحمت نہ ہو، اور ہمارے لیے بھی زیادہ مسئلہ نہ ہو. آج کیونکہ اس درس کے اختتام پر بھی ایک مختصر سی نشست رکھی گئی ہے سوال اس پہلے پرچے کے حل کی، اس لیے زیادہ گنجائش نہیں ہے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو تشریف لے جانا چاہتے ہیں وہ جلدی تشریف لے جائیں، کچھ سوالات آ جائیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ پھر یہیں پر بیٹھے رہیں. یہ 2-3 سوال آ ہی گئے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، یہ ایک انفرادی مسئلہ ہے کہ ہمارا بچہ ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور دوائیں اس کی اتنی مہنگی ہیں کہ ہم خرید نہیں سکتے. بچے کی زندگی کا مسئلہ ہے، اسپتال سے امدادی دوائیں ملتی ہیں لیکن ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی کاٹی ہوئی زکات ہے، اور ہم سجد ہیں، کیا ہم وہ دوائیں اسپتال سے لے سکتے ہیں؟ دواؤں کا کورس 1 سال کا ہے. کہ اگر یہ ثابت ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ زکات ہی سے ملنے والی دوائیں ہیں، وہ تو یقیناً سید سے زکات حرام ہے، غیر سید کی، اور وہ زکات جس کے بارے میں شک ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، اگر ہم کو خود نہیں پتا کہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، بہت سی چیزیں معاشرے میں غلط بھی مشہور ہو جاتی ہیں، لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یہ معلوم نہ ہو، تو یہ دوائیں لی جا سکتی ہیں اور سید ہونے کے باوجود ان میں کوئی گناہ یا حرام کا پہلو نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ امام خمینی کی تقلید میں ایک مومنہ، کیا پیر کے نچلا حصے کا ڈھانکنا نماز میں واجب؟ جی نہیں. اس میں آغا خوئی اور آغا خمینی دونوں کا ایک مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں پیر کے اوپر اور نیچے دونوں کے حصوں کو کھلا رکھا جا سکتا ہے اگر نامحرم موجود ہے. تو نامحرم سے پردے کی وجہ سے پیر چھپانا ہوگا، نماز کی وجہ سے نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر پھر بھی پیر نہ چھپائے نامحرم کے سامنے تو گناہ ملے گا نامحرم کا، لیکن نماز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز صحیح ہے. یہ گفتگو سوالات تو خاصے ہو گئے ہوں گے آپ کے، لیکن یہ گفتگو آج شام کو پہنچی ہے، لانا آپ سن چکے ہیں. بس رخصت ہوتے ہوتے ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد. آپ نے بھی تو فلاں مجلس میں یہ کہاں جھوٹ تھا، آپ نے بھی تو فلاں بات بیان کی وہ کون سی سچ تھی. اس لیے ہی دیکھیے آپ کے کتنے جھوٹ کے اندر رعایتیں ایسی ہیں کہ جو خطبہ اور مجلس پڑھنے والے استعمال کرتے ہیں. تو چھٹا جو جھوٹ نہیں ہے وہ ہے مثال بنا کے پیش کرنا. نمبر 7 زبان حال، یہ بھی جھوٹ نہیں. زبان حال ایک چیز ہوتی ہے، یعنی ایسا کوئی واقعہ کہ جو واقعہ پیش نہیں آیا مگر ہم کہیں کہ اس وقت یہ چیز پیش آ سکتی تھی. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ مثلا کربلا کے واقعات میں، کربلا کے واقعات میں بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ جو بنا کے پیش کیے جاتے ہیں مگر زبان حال کر کر. مثلا 11 محرم کا قافلہ چل رہا، جناب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی، کوئی سوار کرانے والا نہ تھا. اب تو خیر یہ ایک ضعیف روایت آ گئی کتابوں میں تو ٹھیک ہے، ورنہ حقیقت میں یہ روایت صحیح تو نہیں کہ آخر میں جناب خوراک کی جانب دیکھ کے جناب زینب نے کہا باس تم بھی آ کے مجھے سوار نہ کراؤ گے. یہ جملہ نہیں ہے جناب زینب. اب اگر کسی کتاب میں بھی نہ ہوتا اور کوئی ذاکر اس کو پڑھنا چاہتا تو اس طرح کہہ کے پڑھ سکتا تھا کہ جناب زینب زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ عباس آ کے مجھے سہارا دے. یعنی اپنی زبان سے نہیں تھا، زینب کی حالت ایسی تھی کہ گویا زینب یہ کہہ رہی. تو زبان حال کہہ کر اگر کوئی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں توہین امام نہ ہو. زبان حال سے ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ جس میں توہین امام ہو رہی، وہ غلط ہے. لیکن توہین امام نہ ہو تو ہم پھر بہت ساری باتیں جو کتابوں میں موجود نہیں امام کے نام سے رسول کے نام سے بتا سکتے ہیں زبان حال کہہ کر. یہ چونکہ آپ کے کام آنے والی چیزیں نہیں اس لیے میں ان کو بہت ہی مختصر کر رہا ہوں. جس کی ضرورت آپ کو ہے اس کی میں تشریح بیان کروں گا، اس کی خود میں تشریح کروں گا. اس کے بعد جو جھوٹ اسلام کے اندر جھوٹ نہیں، جس کو حرام نہیں مانا گیا، وہ ہے قصے، کہانیاں، ناولیں، داستانیں جس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ چیز پیش نہیں آتی. ڈائجسٹوں میں ناول کہانی آتی، فلاں عورت پیدا ہوئی، فلاں پلی بڑھی، جوان ہوئی، مر گئی، یہ ہوا، وہ ہوا، عشق، عاشقی، اولاد، سب کچھ ہو جاتا اور اس طرح سے ہوتا کہ کہیں لکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ داستان بنائی ہوئی. تو یہ داستانیں اور ناول اور افسانے اور کہانیاں یہ اسلام میں حرام نہیں، یا شعر و شاعری یہ اسلام میں حرام نہیں ہے، اگرچہ اس میں غلط اور فرضی باتیں بتائی گئی. نویں اور دسویں چیز، بلکہ شاید 7 چیزیں ہوئی ہوں گی، کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 8 ہو گئی ہیں. اب 2 چیزیں اور سن لیجیے، 7 اور 8 میں دیکھیے اختلاف ہو گیا یہاں پہ. بہرحال 2 یا 3 چیزیں اور ہیں، اس کو سن لیجیے. اگر 8 ہو گئی ہیں تو 11 ہو جائیں گی، 7 ہوئی ہیں تو 10 ہوں گی. اب ایک چیز اور جو اسلام میں جھوٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسان، دیکھیے جھوٹ کی تعریف میں ہے کسی کو انفارمیشن دینا. اگر انسان کسی کو اطلاع نہ دے، اب عربی کے اندر بس یہ آپ ایک نقطہ سن لیجیے، اگرچہ خاصا وقت گزر گیا مگر آخری کلاس ہے، ایک نقطہ سن لیجیے عربی کا. عربی جملوں کی 2 قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے اخبار، ایک کو کہا جاتا ہے انشا. توزیع المسائل میں جملہ ہے، نکاح کے لیے قصد انشا واجب. اخبار کہتے ہیں ایسی بات جس کو سن کر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے یا سچا ہے. انشا ایسی بات جس کو سن کر ہم نہ کہہ سکیں، سچا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جیسے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں کل گیا تھا، اب یہ ایسا جملہ ہے کہ سچا یا جھوٹا ہو سکتا، یعنی اگر کل گیا تھا یہ آدمی تو سچا ہے، نہیں گیا تھا تو یہ آدمی جھوٹا. لیکن ہم کہیں کہ خداوندہ ہمیں روزگار دے، چاہے ہمیں روزگار کی خواہش نہ ہو مگر ہمارا جملہ روزگار دے، یہ روزگار دے کا جملہ ایسا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا جملہ یا جھوٹا جملہ ہے، اس کو کہتے ہیں انشا. تو بہرحال اگر ایسا جملہ ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ نہ کہا جا سکے تو وہ بھی اسلام میں حرام نہیں، اگرچہ اس سے بچنا بہتر ہے. جیسے میں مثال دے دوں، ایک مثال تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں کھانا دے رہا ہے، ہم کہیں کہ نہیں ہمیں خواہش نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک انفارمیشن دے دی کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا، یہ حرام. اور ایک اس کی الٹی مثال، کوئی ہمارے گھر میں مہمان آیا، ہم اسے چائے نہیں پلانا چاہتے، بالکل خواہش نہیں، لیکن اس سے پوچھے کہ چائے پیجیے گا، یہ پوچھنا، دل یہی چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں پلائیں، مگر یہ پوچھ لینا کہ چائے پیجیے گا یہ حرام نہیں. اگر کہ ہمارے دل میں ہے کہ نہیں اس کو نہیں پلائیں گے چائے، مگر سوال کر لینا، کیونکہ سوال وہ چیز ہے جس میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. سوال میں نہیں ہوتا، دعا میں نہیں ہوتا، درخواست میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. تین چار چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ انشاء اور اخبار نہیں سمجھے تو یوں لکھ لیجیے کہ سوال کرنا، درخواست کرنا، دعا کرنا، کسی کو حکم دینا، ان چار چیزوں میں جھوٹ جھوٹ نہیں. اگرچہ بچنا اس میں بھی بہتر، لیکن بہرحال جھوٹ نہیں. یا مثلا کوئی آدمی آیا، ہم گھر سے نکل رہے ہیں، دروازے پہ کھڑے، ہم کو جانا، وہ آ گئے، اب ہمارا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ یہ ہمارے گھر میں قدم رکھیں، لیکن تکلفاً مروطاً اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بیٹھیں گے کیا آپ، آئیے بیٹھیے، آئیے بیٹھیے، یا کیا آپ بیٹھیے گا. ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹھو، نہیں بیٹھو، بالکل نہ بیٹھو، لیکن مروطاً کہہ رہے ہیں کہ کیا بیٹھیے گا. یہ جھوٹ نہیں، کیونکہ درخواست ہے. تو جھوٹ دل کے ارادے کا نام نہیں، الفاظ سے جھوٹ کا دار و مدار ہوتا. لیکن اگر اس کے الٹ بات ہو جائے، ہم اس سے کہیں بیٹھیے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں، مگر یہ دیکھ کر کہ مثلا مولانا صاحب باہر جا رہے ہیں، اگر میں بیٹھ جاؤں گا ان کو تکلیف ہوگی، کہیں نہیں نہیں میں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. یہ کہہ دے کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ حرام ہو گیا، یہ جھوٹ ہو گیا. اور اگر کہہ دے کہ نہیں میرا آیا تو تھا بیٹھنے کے لیے، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، تو یہ سچ ہوا. تو وہ کہہ دے میں نہیں بیٹھنا چاہتا جبکہ اس کا ارادہ ہے بیٹھنے کا، یہ جھوٹ. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسے نہ بٹھائیں، مگر ہم اس سے پوچھ لیں، تو کیونکہ ہم سوال کر رہے ہیں، سوال میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، اس اعتبار سے یہ صحیح ہے. البتہ بچنا بہتر، وہ بھی وہی چھٹے امام کی حدیث. چھٹے امام کسی محفل میں بیٹھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل ہیں. ایک مومن آیا امام کا ماننے والا، سلام کیا، امام نے جواب دیا، بیٹھ گئے. پھر آخر کار ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے، وہ بیٹھا رہا امام کے پاس. کچھ دیر کے بعد امام اٹھے، اپنے بیٹے کے ساتھ چلے، وہ بھی چلنے لگا. امام کے گھر کا دروازہ آ گئے، امام نے اسے کہا اچھا خدا حافظ، یہ کہا اور اسماعیل کو لے کے گھر میں آ گئے. تو اسماعیل کو حیرت ہوئی. دیکھیے یہ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر ہم کہہ دیں گے تو یہ خلاف اخلاق و مروت نہ نکلے. نہیں، یہ بہرحال حرام سے بچنے کے لیے ایسے اخلاق کو آپ چھوڑ دیجیے. اسماعیل کو حیرت ہوئی، جیسے ہی وہ اساتذہ سے رخصت ہو کے گھر میں آئے، کہا بابا آپ اگر اس سے اتنا پوچھ لیتے، تکلف اخلاق مروتن، امام نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ دروازہ آیا، کہا اچھا جاؤ خدا حافظ. اس کا مطلب ہی کیا ہوا کہ میں تمہیں نہیں لے جانا چاہتا ہوں. تو اسماعیل نے کہا بابا اگر آپ اس سے کہہ دیتے، کیا تم چلو گے یا چلو تھوڑی دیر بیٹھو، یا آئیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، تو کیا یہ زیادہ اچھا نہ رہتا. امام نے کہا بیٹا اس وقت اس گھر میں اس کو نہیں لانا چاہتا تھا ایک مصلحت کی وجہ سے. اسماعیل نے کہا بابا پھر پوچھنے میں کیا حرج تھا، مجھے معلوم ہے وہ خود بھی نہیں آتا. اسماعیل کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس وقت وہ خود بھی نہیں آتا، لیکن وہ خود نہ آتا وہ دوسری بات، اور ہم ہی اس کو دعوت نہ دیں اور اس کو دروازے سے کہیں خدا حافظ، یہ دوسری بات ہے. امام نے کہا بیٹا میں نہیں جاتا کہ میرے نام اعمال میں قیامت کے دن وہ بات لکھی جائے کہ جو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا کہ مومن کی زبان پہ وہ بات آ جائے جو اس کے دل میں نہیں. ٹھیک ہے، جب اسماعیل کو پتا ہے تو کیا امام کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں اس سے کہوں گا آ جاؤ تو وہ نہیں آئے گا، مگر پھر بھی معلوم بھی ہے کہ نہیں آئے گا، پھر بھی امام کہنا نہیں چاہتے کہ آؤ، کیونکہ امام کے دل میں یہ ہے کہ میں اس وقت اس کو نہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. تو یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو اسلام میں جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں ہے. اسی لیے اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ کہہ تو دیتے، کیا نقصان تھا. تو امام نے یہ نہیں کہا بیٹا ہی تم نے جھوٹ کہا. امام اگر یہ جھوٹ ہوتا تو جس طرح رسول نے وہاں اسما سے کہا کہ ان کو بھوک لگ رہی ہے پھر بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کو خواہش نہیں، وہ جھوٹ. امام بھی کہتے بیٹا اسماعیل، یہ جھوٹ ہو جاتا. امام نے یہ نہیں کہا، کہا تو یہی کہ یہ جھوٹ نہیں لیکن بہتر بھی نہیں. تو خیر بہتر نہیں ہے وہ ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ، لیکن حرام نہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو یہ بھی اندازہ، کہ فرض کیجئے کہ میں گھر میں ہوں، آپ پہنچے اور میں نے کہا کہ میں نہیں، تو آپ اطمینان کے ساتھ جائیں واپس. اور اگر میں نے کہا کہ نہیں، کہلوا دیا کہ جا کے کہہ دو ہیں تو صحیح لیکن اس وقت ملنا نہیں چاہتے، تو آپ کو اس کے اندر تکلیف ہوگی، یعنی بجائے اس کے کہ خوشی ہو، بجائے اس کے کہ خوشی ہو تکلیف ہوگی. آپ سمجھیں گے میری توہین کر دی، انسلٹ کر دی. کیا ہے، پہلی صورت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میں گھر میں ہوں اور میں نے بچے سے کہلوایا ہے کہ نہیں، پھر بھی آپ اس وقت خوش جائیں گے، وہ انسلٹ محسوس نہیں کریں گے جبکہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن جہاں میں سچ بولوں تو آپ کو انسلٹ ہوگی. یا اسی طرح دروازے پہ گھر یا ساتھ جانا ہے اور میں آپ سے کہوں خدا حافظ آپ اپنے راستے پہ جائیے تو آپ کو برا لگے گا. یہ کیا کہہ دیا انہوں نے مجھ سے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ بول کے کہوں کہ نہیں آپ ادھر جا رہے ہیں، اور میں ادھر جا رہا ہوں جبکہ مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے جدھر آپ جا رہے ہیں، اس پہ آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو یہ اخلاق، جھوٹے اخلاق کو ہمیں ختم کرنا، اسلامی اخلاق، امام کا اخلاق آپ نے سنا، بہترین اخلاق ہے، مگر کیونکہ بلانا نہیں چاہتے منع کر دیا، صاحب صاحب کہہ دیا، جیسا جاؤ خدا حافظ۔ بہرحال یہ نواں مقام ہے کہ جہاں سوال و درخواست و دعا اور حکم کی بات ہے، اس میں اگر آپ جھوٹ حکم بھی دے دیں، جو چیز آپ کے دل میں نہیں ہے مگر جھوٹی بات بھی کہتے ہیں، تو وہ جھوٹ اسلام میں جھوٹ نہیں۔ اور دسواں مقام توریہ کا مقام ہے۔ بس ختم ہو رہی ہے گفتگو، اس لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ طالبات کا خیال ہے، خاصی رات ہو جاتی ہے اور آج کل کراچی کے حالات۔ توریہ، توریہ جھوٹ نہیں، توریہ کا مطلب یہ کہ انسان ایسا جملہ کہے جس سے دو مطلب نکل رہے ہیں اور سننے والا اس سے غلط مطلب لے لے، ہم اپنے دل میں صحیح مطلب رکھیں، وہ ہے توریہ، وہ اسلام میں جائز۔ جیسے اکثر اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ آپ نے فرض کیجئے کسی کی کبھی برائی کر دی، وہ آپ سے پوچھنے آیا کہ بھائی کیا آپ نے میرے بارے میں یہ کہا تھا؟ اب ہم کہیں خدا کی پناہ کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہی ہے یہ بات، کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ یا آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ ایسی باتیں آپ کے بارے میں کہی جائیں؟ وہ امپریشن لے کر گیا کہ انہوں نے میری شان کی تعریف کی ہے، یہ تو میرے خلاف کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، آپ کے جملے ایسے تھے کہ اس کا دونوں مطلب تھا، ایک مطلب وہ لے کر گیا، یہ جھوٹ نہیں، یہ جھوٹ نہیں۔ یا اسی طریقے سے جو اکثر مثال دی جاتی کہ فرض کیجئے کہ کوئی آدمی آیا اور اس نے آپ سے کہا میں غریب ہوں مجھے پیسے دے دو، آپ پیسے نہیں دینا چاہتے، پیسے ہیں آپ کی جیب میں، آپ نے مثلا رومال نکالا، رومال میں پیسے تھے، مٹھی میں دبا لیا، کہا خدا کی قسم میری جیب میں پائی بھی نہیں ہے، تو وہ یہی سمجھا کہ جیب میں نہیں ہے یعنی ان کے پاس نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ جبکہ آپ کا مقصد بھائی اس کے اصلی مطلب تھا کہ جیب میں نہیں ہے مگر ہاتھ میں ہے اور میں تمہیں دینا نہیں چاہتا، یہ اسلام میں جائز ہے توریہ۔ یا مثلا گھر کے اندر ایسا ہوتا کہلوا دیتے ہیں کہ خیر آپ کے یہاں تو مسئلہ کم پیش آئے گا، ہمارے یہاں پیش آ سکتا ہے، کہ مثلا کوئی آدمی پوچھنے آیا کہ گھر میں ہے یا نہیں، ہم نے کہلوا دیا جا کر کہہ دو کیوں کمرے میں نہیں، یا مثلا ہم چھت پہ چڑھ گئے کام سے جا کے کہہ دو مکان کے اندر نہیں، گھر میں نہیں، گھر کے اوپر کا تو انکار نہیں کیا، گھر میں نہیں، اس بچے نے باہر جا کے نقل کر دیا، سننے والا تو یہی سمجھا کہ گھر میں نہیں کا مطلب یہ کہ گھر میں کہیں بھی نہیں، لیکن ہمارا ارادہ تھا گھر کے اندر نہیں، ہم کوٹھے پہ چلے گئے، دو سیڑھیاں اوپر چڑھ گئے، گھر کے اندر نہیں رہے، گھر کے اوپر چلے گئے۔ اب یہ توریہ ہے جو اسلام میں جائز، البتہ عام حالات میں بغیر مجبوری کے نہ کریں تو اچھا۔ آغا خمینی کا تو مسئلہ ہی مجھے نہیں معلوم، آغا خمینی کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں توریہ جائز، مجبوری یعنی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہو رہا، لیکن عام حالات میں جب کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں، اس وقت توریہ کا مسئلہ آغا خمینی کا مجھے نہیں پتا، لیکن آغا خود فرماتے ہیں کہ عام حالات میں بھی توریہ بالکل جائز، بالکل جائز ہے، جبکہ کوئی مجبوری بھی نہیں آپ کے پاس، پھر بھی آپ توریہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کسی قسم کا کوئی اس میں حرج نہیں۔ اچھا، اب اس کی میں مثال دے دوں، توریہ کی مثال کھانے کے مسئلے میں، کسی نے آپ کو کھانے کی پیشکش کی، آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے، اب اگر آپ کہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے جبکہ بھوک لگ رہی ہے، یہ تو حرام ہے۔ آپ مثلا یہ کہتے ہیں مجھے خواہش نہیں ہے جبکہ خواہش ہو، یہ تو حرام ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں میرے پیٹ میں جگہ نہیں، اور دل میں آپ کے ارادہ ہو کہ پیٹ میں تو واقعا جگہ نہیں، میدے میں جگہ ہے، مگر میں نے میدے کی بات تو نہیں کی کہ میدے میں جگہ نہیں، میں تو پیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو پیٹ میں تو کوئی آدمی کھانا نہیں لے جاتا، وہ تو میدے میں لے جاتا ہے جو پیٹ کا ایک جز۔ یہ دل میں نیت کر کے کہیں تو جائز، اور اگر دل میں یہ نیت نہ ہو، پیٹ سے آپ ہی وہی پیٹ سمجھ رہے ہیں اور کہہ دوں کہ پیٹ میں جگہ نہیں ہے، تو یہ حرام۔ یعنی توریے میں نیت پہلے کرنا پڑتی، ہو سکتا ہے ایک ہی جملہ توریے کا ہم بھی کہیں آپ بھی کہیں آپ کے لیے جائز ہو، ہمارے لیے حرام، اس لیے کہ آپ نے پیٹ سے مراد میدا لیا ہے اور پیٹ لیا، اور میرا مقصد پیٹ سے وہی پیٹ ہے میدے والا جس میں انسان کھانا کھاتا، مگر اس کا دل نہ ٹوٹے اس لیے میں نے کہا پیٹ میں جگہ نہیں، یہ تو حرام ہو گیا، کیونکہ میں نے توریہ کا ارادہ نہیں کیا۔ تو توریہ کے اندر ارادہ کرنا پڑتا ہے پھر توریہ بنتا ہے، تو خیر توریہ بھی اسلام میں بالکل جائز۔ توریہ کی بہت ساری مثالیں سمجھ لیجئے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور آخری جائز جھوٹ جو اسلام میں، وہ ہے کہ انسان مذاق کی حالت میں کوئی بات کہے مگر اس کا مقصد سامنے والے کو انفارمیشن دینا نہیں، یہ بھی اسلام میں بالکل جائز چھوٹ۔ یعنی دوسرے الفاظ میں سامنے والے کو بھی حقیقت پتا ہو، ہم کو بھی حقیقت پتا ہے، اور پھر ہم جھوٹ بولیں وہ جھوٹ اسلام میں حرام نہیں ہے، جائز. سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ مذاق میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے مذاق کے تو دو قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں. ایک میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مثلا ایک آدمی سے کہیں کہ جاؤ جاؤ فلاں لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جاؤ اس سے جا کر پیغام دو. وہ بیچارہ ذرا سادہ لو ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے، جلدی اس قسم کی چیزوں میں آ جاتا. اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت سمجھ کے چلا جائے گا. یہ تو ہاکر کے مذاق میں کہا مگر یہ وہی حرام ہے جس کے لیے چار حدیثیں آپ نے سن. اور ایک یہ کہ ہمیں بھی پتا ہے، سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ سب مذاق کی بات. ہم نے کہا کہ مثلا میں کس کا نام لوں، میری سمجھ میں نہیں آتا. آج سے 20-25 سال پہلے تو معلوم تھا، آج کل کون ہے ملکہ حسن مجھے نہیں پتا، لیکن بطور مثال کہا جائے کہ بھائی نور جہاں نے مجھے شادی کا پیغام بھجوایا. جب سامنے والے کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ بات بالکل مذاق کی ہے، کوئی ہم اس کو اطلاع نہیں دے رہے ہیں بلکہ صرف مذاق مذاق میں بات ہو رہی ہے، یہ مذاق جائز. اور اگر ایسا ہے کہ سامنے والے کو نہیں پتا، وہ واقعاً سمجھے کہ ان کے لیے وہاں سے پیغام آیا، اس وقت ہم مذاق میں بھی کہیں تو یہ حرام اور یہ گناہ. یہ آخری والا مسئلہ بڑا اہم ہے. تو یہ 11 یا 10 مقام بچے کہ جہاں پہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہے. باقی اسلام میں ہر وہ لفظ کہ جو اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کے آپ استعمال کریں، حقیقی معنوں سے ہٹ کے استعمال کریں، وہ جھوٹ ہے، وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ایک چیز ایسی ہے جو علماء میں بڑی اختلافی ہے، آغا خمینی کا مسئلہ پتہ نہیں چلا، آغا خوئی اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ بچے سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے اور بیوی سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے. اکثر کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ بیوی سے یا بچے سے جھوٹ بولنا صحیح. مثلا بیوی اصرار کر رہی ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آج شام کو واپسی میں ہم ساڑی لے کے آ جائیں گے، ارادہ نہیں لانے. یا بچہ کہہ رہا ابا وہ کھلونا چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم شام کو لے کے آئیں گے. یہ بھی آغا خوئی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ گھر والوں سے بھی جھوٹ بولنا حرام، کیونکہ یہ ان 11 جھوٹوں میں نہیں آئے. توریہ کر لیں وہ دوسری بات. مثلا اگر آپ کہیں آج شام کو ساڑی لے آؤں گا یہ جھوٹ، اور آپ کہیں ٹھیک ہے بیگم میں نے تمہاری فرمائش سن لی میں ساڑی لے آؤں گا، اور دل میں آپ ارادہ رکھیں کہ لے آؤں گا تو مستقبل آج بھی لا سکتا ہوں، 10 سال بعد بھی لا سکتا ہوں، 50 سال بعد بھی لا سکتا ہوں، کبھی لے کے آ جاؤں گا اس کے لیے. یا یہ کہ جیسے اکثر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن لی بات، ضرور میں اس کے اوپر غور کروں گا. یا یہ کہ اگر لفظ انشاءاللہ آپ ڈالنے کا لاؤں، انشاءاللہ ڈال دیتے ہیں پھر وہ جھوٹ جھوٹ نہیں رہتا، اگر اللہ نے چاہا تو. اس صورت میں بھی جھوٹ جھوٹ نہیں رہتا، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں کی تو بچے سے بھی جھوٹ بولنا غلط. اگر آپ بچے سے کہیں کہ فلاں چیز تم کو دلوا دوں گا، آپ کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ حرام. بیوی سے بھی جھوٹ بولے اگر تو حرام ہے، آغا خوئی کے نزدیک احتیاط واجب. یہ مسئلہ خصوصیت سے اس لیے میں نے بتایا کہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 4-5 جھوٹ جائز ہیں، جس میں اس کو بھی جائز لکھا، یہاں تک کہ تفسیر قرآن میں اس جھوٹ کو جائز لکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ روایتیں ہیں، لیکن وہ روایتیں آغا خوئی کے ہاں سب کمزور ہیں. آغا خمینی کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم. اب آئیے سب سے آخری چیز، آخری مسئلہ، جھوٹا وعدہ. جھوٹا وعدہ ایک تو ہے جھوٹ اور ایک ہے وعدہ. اس میں مسئلہ یہی کہ اگر وعدہ کرتے وقت ہی آپ کا ارادہ ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا، وہ تو یقیناً جھوٹ ہو گیا، وہ تو حرام. اور اگر وعدہ کرتے وقت ارادہ ہے کہ میں پورا کروں گا اور بعد میں پورا نہ کریں بغیر مجبوری، جیسے وعدہ کیا کہ کل میں تمہارے یہاں آؤں گا، اس وقت ارادہ ہے کہ ضرور جاؤں گا، پھر کل آ گیا، اب اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی تو بالکل ہی جائز ہے. نہیں مجبوری پیش نہیں آئی مگر دل کہنے لگا کہ کیا فائدہ وہاں جانے کا، چلو چھوڑو آج آرام کرو کبھی اور دیکھا جائے گا. وعدہ پورا نہ کرنا، اس میں بھی آغا خمینی کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم. 3 مسئلے ہو گئے جس میں آغا خمینی کا مسئلہ نہیں پتا. توریے میں عام حالت کا توریہ، بیوی اور بچے سے وعدے کا مسئلہ، اور تیسرا یہ کہ وعدہ کر لیا لیکن پورا کرنے کا وقت آ گیا تو بغیر مجبوری کے بھی پورا نہیں کر رہے، آغا خوئی کہ ہاں یہ مکروہ یعنی جائز بغیر مجبوری. البتہ اگر وعدہ کرتے وقت ہی ارادہ ہے کہ پورا نہیں کریں گے تو پھر تو بالکل حرام ہے. تو جھوٹ کی یہ 11 قسمیں آپ نے سنی کہ جو جائز ہیں اس لیے کہ وہ جھوٹ ہی نہیں. اس کے علاوہ ہر غلط بیانی حرام ہے، مگر جو اہم اہم چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی. قرآن میں جو چیز نہ ہو اس کو کہنا، حدیث میں جو نہ ہو اس کو کہنا، غلط ترجمہ کرنا، کوئی خواہش و حاجت ہو مگر کہنا کہ مجھے یہ خواہش و حاجت نہیں ہے، ہنسانے کے لیے، رلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اور جھوٹا خواب بنا کے پیش کرنا، گھر والوں سے جھوٹا وعدہ کرنا، یہ 7-8 اہم اہم چیزیں بھی میں نے بتا دی. فضائل نہ ہوں ان کو بنا کے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آج کی گفتگو ختم ہوئی، امتحان کا اعلان تو آپ کے پاس پہلے پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ بہت دیر میں نے کر دی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر آج ہو گئی ہے، پھر بھی بہت سی باتیں نامکمل رہ گئی. انشاءاللہ
اگلے سمسٹر میں ان باتوں کو مکمل کیا جائے گا. قصد قربت کا ایک موضوع مکمل ہو گیا تھا, داعی الگ داعی کا. صرف ایک وہ مسئلہ رہ گیا تھا کہ داعی منڈوا کے نماز کیسے صحیح ہے, وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے, وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ سمسٹر میں. باقی جھوٹ کی حد تک, گناہ کبیرہ کی حد تک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی, اور اب میں نشست کو ختم کرتا ہوں. البتہ پھر کوئی اہم سوال ہے تو آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا, لیکن اس لیے کہ جو جانے والے ہیں وہ بیچارے جھوٹے